أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. تربية أولاد، تقرير يا مجلس نمبر 5. ابتدائی میں ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جو یہ خیال کیا جائے کہ فقط شادی شدہ افراد یا صاحبان اولاد ہی کے لیے، بلکہ اس ٹاپک یا موضوع کی اہمیت ہمارے بچوں کے لیے بھی اتنی ہی ہے کہ جتنی بڑوں کے لیے. لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے حساب سے جیسے جیسے سیکوینس آگے بڑھے گا وہاں پہ آئیں گے. یہ جملہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ بعض افراد نے اس کے حوالے سے کچھ مشورے بھی دیے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ تربیت اولاد کے حوالے سے آپ ایک اسلامی اسکول کے قیام یا اس کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. جہاں جہاں اس کے علاوہ میں نے مجالس پڑھی وہاں تو یہ ٹاپک ضرور آیا. لیکن ابھی ٹھہر جائیے، ابھی تو بچہ پیدا بھی نہ ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی ماں پریگنینسی میں ہے، یعنی ہمارے ٹاپک کے اعتبار سے ابھی تو اسکول ذرا دور کی منزل ہے. انشاءاللہ 11 تقاریر ہیں، باقی 6 تقاریر باقی ہیں، آ جائے گی یہ بات. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں یا کراچی میں اچھے اسکولوں میں داخلہ اتنی مشکل سے ملتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے لوگ ویٹنگ لسٹ میں اس کا نام لکھواتے ہیں، اور کچھ ایسے تاریخ ولادت یا ڈیٹ آف برتھ کے اعتبار سے بھی کلاسز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ پلاننگ بھی اسی اعتبار سے کی جاتی ہے کہ اگر اسکول والے راضی ہوں ویٹنگ میں نام لکھنے کو تو اس کے بعد پھر والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اولاد کب ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے. تو جیسا کہ آپ نے گزشتہ یعنی چوتھی تقریر میں سنا ہوگا کہ ماں کی پیگنینسی اولاد پر کیا اثر ڈالتی ہے، وہ ٹاپک چل رہا. تو انشاءاللہ اس کے بعد جب ڈیلیوری کا مرحلہ آئے گا، اس کی فیڈنگ کا مرحلہ آئے گا، پھر اسکولنگ کا مرحلہ بھی آئے گا، اور 11ویں تقریر تک میں انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو مختصر صحیح لیکن مکمل کر لوں گا. اور ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ بہت کم مومنین کرام ایسے ہیں کہ جو ریگولر ہو پا رہے ہیں، کچھ یہاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، یہاں سے مطلب ویسٹرن کنٹریز کے، کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا. کوئی خاص دوست یا احباب کی طرف سے مجلس ہو یا کوئی خاص ولادت و شہادت ہو تو لوگ آ جاتے ہیں. تو اب یہ جو مجمع کا ایک چینج ہوتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات کچھ پرابلم ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھار مجلس کا ایک خلاصہ کہیں سے سننے کو مل گیا. 2 ہفتے پہلے ہماری تقریر ہو رہی تھی کہ تربیت اولاد کا ایک بہت ہی اہم حصہ یہ ہے کہ انسان فی الحال، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ فی الحال اپنی مادری زبان یا لسان الام یا مدر ٹنگ کو فراموش نہ کرے. اس کے اندر کہیں یہ پہلو نہیں تھا کہ اس وقت ساری دنیا میں انگریزی زبان پھیل چکی تو اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پہیے کو الٹا گھمایا جا رہا ہے، یا ٹائم مشین کے ذریعے ہم لوگ 1 صدی یا 2 صدی پہلے جا رہے ہیں. بلکہ مجھے یہاں تک یاد کہ میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ اب ہماری نسل کی یہ ذمہ داری کہ اسی زبان کو جو آنے والے زمانے میں اور ترقی کرے گی، یعنی انگریزی، اسے اسلامی بنائے. لیکن جو ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ ایک زبان کا بٹن آج آف کیا، دوسری زبان کا بٹن آن کیا، اور پورے کے پوری اپنی جنریشن کو سوئچ اوور کر دیا. نہیں، ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک نیچرل طریقہ رکھا ہے تبدیلی کا، جو گریجولی اور آہستہ آہستہ ہوتا. تو اس وقت کی جو جنریشن اس کی اہمیت زبان کے اعتبار سے بھی بہت اہم, یعنی ان کی یہ ذمہ داری یا بیسک ڈیوٹی قرار پاتی کہ اسی انگریزی زبان کو اسلامی زبان بنائے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کی ایک مثال بھی دی اور کہا تھا کہ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں کہ عربی سے اردو زبان جس طرح بنی. اردو زبان حالات کی وجہ سے, ہندوستان کے مقامی کلچر کی وجہ سے, وہاں کے ماحول کی وجہ سے بنی, اور آہستہ آہستہ یہ گریجول عربی سے ہندوستان کی زبان فارسی بنی, فارسی اور ہندی کے اختلاط یا مکس اپ کے نتیجے میں اردو بنی, اور آج ایسی زبان بن گئی کہ غالباً عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامی لٹریچر اردو میں, حتیٰ یہ کہ بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ فارسی سے بھی زیادہ. تو یہ سارے مراحل وہ ہیں کہ جو آہستہ آہستہ طے پائیں گے. ہمارے یہاں جو طریقہ کار اختیار ہوا ہے کہ ایک دم سے مادری زبان کو بند کر کے ایک دوسری زبان کو اختیار کیا گیا, اس کے نقصانات بیان کیے جا رہے تھے. اس میں کہیں بھی یہ پہلو نہیں تھا کہ انگریزی ہمیں اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دینا ہے, اس سے بالکل بے بہرا اپنے بچوں کو رکھنا ہے, اس طرف جانا ہی نہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی ذمہ داری کہ اس زبان کو اس طرح سے اسلامی زبان بنائیں جیسے ہمارے بزرگوں نے اردو کو اسلامی زبان بنا کے دکھا دیا. اور یہیں پر ایک غلط فہمی جو شاید اس مجمع کی تو نہ ہو, لیکن چونکہ بعض ایسی وجوہات کی بنا پر یہ مجالس یہاں کے مجمع سے زیادہ باہر کا مجمع سن رہا, اور وہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے, جس میں ہمیشہ ایک مسئلہ پیش آتا کہ جو مجلس پڑھی جاتی ہے یا تقریر کی جاتی جس جگہ کی جا رہی ہے کچھ خاص وہاں کے حالات ہوتی, اور انٹرنیٹ جہاں جہاں سنا جاتا وہاں کے حالات ذرا مختلف ہوتے, تو یہ خیال کرنا بڑا مشکل ہوتا. لیکن انٹرنیٹ پہ سننے والوں کو یہاں کے مقامی حالات نہیں پتا ہوتے, غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. یہ پرابلم مجلسوں میں بھی پیش آتے ہیں اور اس طرح کے لیکچر میں. اس لیے میں اتنا زیادہ خوش اور راضی تو نہیں ہوتا ہوں کہ کسی خاص علاقے کی جو ایک لوکل ایٹماسفیئر ہے وہاں کی تقریر انٹرنیٹ پہ کہیں اور پہنچا کر ان لوگوں کو کنفیوز کیا جائے اور وہ لوگ پھر سوالات کر کے ہمارے ٹائم کو ویسٹ کریں. لیکن بہرحال کچھ اس کے حوالے سے کانٹیکٹ ہوئے تو یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انگریزی زبان کی اہمیت تو آپ نے سنی, لیکن ذرا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہر چیز کا آدمی کے پاس ہونا چاہیے. ہمارے موجودہ مراجع میں آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی خصوصیت سے فقہی مسائل میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کا علم یا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ مرجع کے لیے بہت ضروری, اور وہ یہ تاریخ نہ جاننے کا نتیجہ نکلتا کہ مثلا ایک صاحب نے انگریزوں کی حمایت کرتے ہوئے یہ جملہ کوٹ کر دیا کہ انہوں نے باقی جتنا نقصان پہنچایا ہو لیکن دنیا کو متحد کر دیا زبان کے حوالے سے, اور یہ جملہ سراسر تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل. دنیا میں جب کبھی کوئی قوم اوپر ابھر کے اوپر آتی اور دنیا کے اندر اس کی طاقت چھا جاتی تو اس کی زبان چلنے لگتی. جب روم کا زمانہ تھا تو رومن زبان اسی طرح سے چل رہی, اور جب مسلمانوں کا زمانہ آیا 7 سینچری تک تو عربی زبان کی یہی اہمیت تھی, اور صرف جاہل اور جنگلی لوگوں کے علاوہ باقی سب عربی سیکھتے تھے. جیسے آج انگریزی, اگر ہندوستان اور پاکستان کے کچھ دیہات میں انگریزی نہیں سمجھی جاتی یا افریقہ کے جنگلی انگریزی نہیں سمجھتے تو یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو ہی جاہل. یہی زمانہ تھا جب مسلمان دنیا میں چھائے ہوئے تھے اس وقت یورپ کا, کہ یورپ ایسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسے آج افریقہ کے جنگلی, باقی ساری دنیا کے اندر عربی زبان ہی چلتی تھی. اور جتنی بھی ترقی یافتہ دنیا تھی, آج اگر آپ دیکھیں گے کہ 45 ملکوں کی نیشنل لینگویج عربی, تو یہ 45 ملک سارے کے سارے مکہ اور مدینہ کو تھوڑی, باقاعدہ عربی کو اختیار کیا گیا. لیکن وہ ایک نیچرل پروسیس ہے, اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. جب مسلمانوں کی بادشاہت تھی ان کی زبان چل رہی, آج پہلے انگلینڈ پھر امریکہ کی وجہ سے انگلش چل رہی. تو یہ کہنا کہ فقط اس دور میں یہ ہوا ہے کہ زبان کے معاملے میں ساری دنیا ایک ہو گئی ہے, یہ تاریخ سے سراسر ناواقفیت کا نتیجہ. اور کوئی تعجب نہیں کہ آگے چل کر کوئی اور قوم اس طرح ابھر کے سامنے آئی تو اس کی زبان چلنے لگی. ذرا سا فرق صرف اس بات سے پڑا ہے کہ کمپیوٹر کی اس ترقی کی وجہ سے ان ملکوں کے لیے بھی انگریزی مجبوری بن گئی ہے جو انگریزی سے شدید نفرت کرتے تھے, جیسے فرانس, جرمنی اور جاپان. لیکن یہ ایک الگ مسئلہ کہ خود انگریزی کو سمجھنے والے وہ اتنا پریشان ہیں کہ یہ کمپیوٹر تو ہماری انگریزی کا ستیہ ناس مار رہا ہے, ہماری انگریزی زبان کا, یہ ایک نئی زبان بننے جا رہی, یہ جملے میں نے چند اس لیے کہہ دی کہ ایک طرف میں اس زبان کی اہمیت کو جانتا ہوں، دوسری جانب میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلا وجہ کسی انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 سینچری تک مسلمانوں نے حکومت کی تو اس وقت عربی کا سکہ چلا تھا، اور اس طرح چلا تھا کہ فرانس اور جرمنی سے لوگ عربی سیکھنے کے لیے اسپین آتے تھے، جبکہ وہاں پر اسپین میں اسلامی حکومت قائم تھی۔ اور جیسا ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا، رشیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں چونکہ رشین فوجیں برلن میں پہلے داخل ہوں اور باقی الائنس یہ امریکہ اور انگریز بعد میں آئے، تو جرمنی کے جتنے سائنٹسٹ سب کو گرفتار کر کے رشیا لے گئے اور رشیا کی ساری ترقی ان کی وجہ سے ہوئی۔ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط، لیکن یہ بات تو طے شدہ کہ اسپین میں مسلمانوں نے جتنی ترقی کی تھی وہی سب بعد میں یورپ میں منتقل ہوئی تھی، اور زبان کی تبدیلی کے ساتھ اسے اپنی ڈسکوریز بنا بنا کے پیش کیا گیا۔ لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، یہ چند جملے بھی اس لیے زبان پہ آ گئے کہ میں نے اپنے بچوں اور نوجوانوں کو چھوڑیے بزرگوں تک کو اس حوالے سے کمپلیکس میں مبتلا دیکھا۔ یہ صرف 100-150 سال کی بات ہے جو انگریزی اس طرح پھیلی، اور یہ کمپیوٹر کی وجہ سے، لیکن آثار یہی کہ یہی کمپیوٹر دنیا میں ایک نئی زبان بنائے گا اور اسی انگریزی کا خاتمہ بھی کرے گا۔ لیکن خیر یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں، آئیے اصل مسئلے پہ بات شروع کی جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے تربیت اولاد، لیکن تربیت اولاد سے مطلب کیا، تربیت کہتے کسے؟ اچھا اتنا میں عرض کر دوں کہ میں نے اپنے حوزہ علمیہ سے جو کچھ استفادہ کیا وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ کچھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے اندر ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی میرے پاس ایک چھوٹی موٹی سی صحیح لیکن ڈگری، اور اس وقت ہمیں یہ پڑھایا جاتا کہ خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے اندر جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ انسٹرکشن ہے۔ باقاعدہ دو اصطلاحات تھیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے انسٹرکشن اور ایک لفظ ہوتا ہے ایجوکیشن۔ انسٹرکشن یہی ہے کہ آپ پڑھاتے گئے، بچہ اس کو یاد کرتا گیا، اب آگے اس کی مرضی کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے یا ان کا امپلیٹیشن کرے۔ اور ٹو ایجوکیٹ، اور ایجوکیٹ کا مطلب ہے اس کو تربیت دینا، جو کچھ اسے پڑھایا گیا اس طریقے سے پڑھانا کہ برین واش کر کے اس کو اس کی زندگی میں داخل کر دینا۔ اور بہرحال ہم لوگوں کو اس وقت جب ہم ایجوکیشن کا ایک کورس کر رہے تھے بار بار بتایا گیا کہ دنیا میں زیادہ تر جس چیز کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے، وہ انسٹرکشن ہوتی ہے، جس کے اندر بعد میں فریڈم ہے اس کے پاس وہ عمل کرے کہ نہ کرے۔ تو ایجوکیشن جس کا صحیح ترجمہ ہے تربیت، یا تربیت کے لیے صحیح لفظ ہے ٹو ایجوکیٹ۔ تربیت اولاد سے مطلب کیا ہے؟ چنانچہ آج میں نے تربیت اولاد کے ٹاپک میں 5ویں مجلس کے لیے سورہ مریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، اور یہ آیت 2 وجوہات سے تلاوت کی گئی۔ پہلا یہ کہ جو باتیں تربیت اولاد میں ابھی ہونا ہے یا جو ہو چکی ہیں وہ اپنی جگہ۔ تربیت سے مطلب کیا، کیا کیسی تربیت اسلام چاہتا؟ ایک تو اس کا جواب اسی آیت میں، اور دوسرا ساتھ میں ایک سوال اور، وہ سوال تو نہیں ہے، وہ جیسا میں نے آج کی تقریر کے شروع میں کہا اور پچھلے اتوار کی جو مجلس تھی اس کے شروع میں بھی کہا، اور یہ اکثر کہنا پڑے گا کہ یہ سارے ٹاپک اسپیشلی جن کا تعلق اولاد سے، ان سب کے حوالے سے سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ممبر سے تو بڑی اچھی لگتی، لیکن اتنے بڑے کلچر کے مقابلے میں اور اتنے زبردست میڈیا کے مقابلے میں یہ توقع کرنا کہ ہم اپنے گھروں یا اپنے بچوں کو بچا کے لے جائیں گے، یہ ایک حماقت، جسے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ تو لڑ رہے ہیں وہ بھی جو لوگ لڑ رہے ہیں، کہ واجب قرار دیا اسلام نے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی تقریر میں بھی میں نے ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آج بھی اور آتا رہے گا، کہ دل میں یہ خیال قطن نہ آنے پاس، مومن کے لیے عمل سے زیادہ اہم اس کی نیت، کہ نیت کو ہمیشہ وہ طاقتور رکھے، انگریزی میں جسے پازیٹو تھنکنگ کہا جاتا، کہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے۔ یہ جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں اس میں ایک میسج اس سے بھی ریلیٹڈ، اور بار بار اسے دہرانا پڑے گا، ورنہ یہ ساری گفتگو نشستند و گفتند و برخاستند نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ ہمارا کام ہے صف پہ بیٹھنا، مولانا کا کام ہے پڑھ دینا، لیکن اس کے بعد پریکٹیکل لائف کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے بار بار یہ چیز ریپیٹ کی جا رہی۔ قرآن کریم سورہ مریم کے بالکل شروع میں جناب مریم کے جو گارجین، بعض روایت میں ہے کہ ان کے خالو حضرت زکریہ کا واقعہ نقل کر رہا، تو دو لفظ آئے ہیں، دو چیزیں آئی ہیں بلکہ تین چیزیں، ایک تو یہ پتا چل رہا کہ انسان کو اولاد اگر چاہیے تو کس لیے چاہیے. قرآن کیا مقصد بتاتا ہے, اللہ کیا مقصد بتاتا, اور دوسرا یہ کہ تربیت اولاد کسے کہتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ جب کبھی اپنے آپ کو دیکھو تو یقیناً یہ سمجھو کہ ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن جب یہ دیکھو کہ اللہ تمہاری بیکنگ پر, تو پھر یہ مت سوچو کہ مجھے دنیا سے لڑنا, یہ خیال کرو کہ اللہ اور دنیا کا مقابلہ ہے, میں تو فقط اور فقط سروس دینے والا ایک آدمی. یہ جملے کی وضاحت ابھی ہوتی ہے. کاف ہا یا عین سین, کاف ہا یا عین سوا, ذکر و رحمت عبد ہی زکریہ. قرآن کہتا کہ سنو سنو حضرت زکریہ کا واقعہ, جو جناب مریم کے خالو, اور جناب زکریہ کی ایک دعا قرآن نقل کر رہا. وہ کیا دعا؟ دعا یہ ہے کہ فہب لی من لدنک ولیہ, اے میرے پروردگار اپنی رحمت سے مجھے ایک ولی اور میرا وارث عطا کر. اس سے پہلے کی آیتوں میں ذرا تشریح بھی ہے کہ انی خفت الموالیہ, جو اس وقت میرے دوسرے وارث ہیں, میں لا ولد, تو میرے وارث بھائی ہوں گے, بہن ہوں گے, ان سے مجھ کو ڈر لگ رہا. اب میں ادھر نہیں جا رہا اس لیے کہ آج کا ٹاپک حضرت زکریہ اور حضرت مریم نہیں, لیکن پہلے یہ بتایا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو میرے وارث بن سکتے, انی خفت الموالیہ من ورائی, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے بعد یہ کیا کیا تباہیاں پھیلا دیں گے. چنانچہ فہب لی من لدنک ولیہ, اے میرے پروردگار مجھے اپنا ایک ولی و وارث اولاد کی صورت میں چاہیے, کہ یرثو جو میرا وارث بھی بنے, وہ یرثو من آل یعقوب, اور پورے خاندان یعقوب کا وارث بنے. وجعل ہو ربی رضیہ, اور اے میرے پروردگار اسے ایسا بنا دے کہ تیری بارگاہ میں وہ پسندیدہ قرار پائے, ایسا بیٹا ہو کہ تو اس سے راضی ہو جائے, ایسا بیٹا ہو کہ جو تجھے خوش کرنے کا سبب بنے. باپ اولاد اس لیے چاہتا ہے کہ کہتا کہ میری زینت, میرا قوت بازو, میری آنکھوں کی روشنی, میری کمر کا سہارا, میرا بڑھاپا اس کے حوالے سے گزرے گا. اور حضرت زکریہ دعا مانگ رہے ہیں کہ وجعل ہو ربی, خداوندہ جو ولی اور وارث میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اسے قرار دے ایسا کہ رضیہ, کہ تو اس سے راضی ہو, تیری بارگاہ میں وہ پسندیدہ قرار پائے, تیری بارگاہ میں کوئی اچھا بیٹا ہو. اب دیکھیے یہاں باپ گرچ ڈر رہا ہے کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو میرے خاندان پہ کیا گزرے, مگر پھر بھی اولاد کی تمنا مطلق نہیں کر رہا ہے کہ مجھے کوئی کسی قسم کی بھی اولاد مل جائے. کہا نہیں, اولاد ملے اس ایسی ملے کہ تو اس سے راضی ہو, تو بی اے گڈ مسلم. تربیت اولاد کیسی اولاد ہونی چاہیے, تربیت کا مطلب کیا ہے, تربیت کہتے کسے, ایسی اولاد کہ جیسا اللہ چاہتا وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے, ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک ہو کے نہ ہو, یہ بات کا مرحلہ اور مسئلہ. اور یہی پر یہ دعا تو مانگی, لیکن سورہ مریم کی تیسری آیت میں اذ نادا ربہ نداء خفیا, وہ دعا مانگ رہے تھے لیکن بہت آہستہ آواز میں دعا مانگ رہے تھے, چپکے چپکے دعا مانگ رہے تھے. یہ قرآن نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا, اذ نادا ربہ نداء خفیا, خدا کو ندا تو دے رہے ہیں, خدا کو آواز تو دے رہے ہیں لیکن خفیہ, بہت ہی آہستہ آہستہ, بہت ہی چپکے چپکے. وجہ کیا ہے آہستہ آواز دینے کی؟ دعا دعا تو آدمی کڑک کے مانگتا ہے, یا کڑک کے مانگنے کا دل چاہتا, چلے اتنا کڑک کے نہ مانگے کہ پورا پنجتن سینٹر ہل جائے, لیکن آواز بلند ہو جاتی ہے. قرآن نے خاص کہا نداءً خفیہ, آہستہ آہستہ, اور معصوم نے اس کی تفسیر بھی کی ہے. لیکن اسی آیت کے بعد میں اور اس سے پہلے وجہ بھی قرآن بتا رہا ہے. وجہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ دعا تو مانگی اللہ, دعا تو کی اللہ, لیکن دعا کرنے کے بعد جب اللہ نے کہا کہ اے زکریہ ہم نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, چلو ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی, ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اس بیٹے کی جس کا نام یحییٰ. لیکن دعا قبول ہوئی, نبی کی دعا ہے, نبی نے دعا مانگی, دعا قبول ہوئی, اور نبی اپنے دعا کے قبول ہونے پہ حیران رہ گئے, پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہو گئے؟ وَقَدْ بَلِغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيَّةً وَامْرَأَتِي كَانَتْ عَاقِرًا. اب وجہ بتا رہے ہیں, دعا مانگنے کے بعد جب اللہ نے کہا کہ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى, بشارت پاؤ تمہیں ایک بیٹا ملنے والا ہے, نام بھی ہم تمہیں دیتے ہیں, اس کا نام یحییٰ, ایسا نام کہ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمِیًّا, کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا رکھا ہی نہیں گیا. حضرت زکریہ خود حیران ہو گئے کہ خدا نے میری دعا کیسے قبول کر لی. اور کیوں حیران ہوئے؟ کہا اس لیے کہ قد بلغت من الکبر عتیہ, اے خدا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا, میں تو بڑھاپے کی بھی آخری سرحدوں پہ پہنچ چکا ہوں، اور ومراتی کانت آخر، اور میری بیوی وہ بانجھ ہے، آخر ہے، اس کے یہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اولاد ہو ہی نہیں سکتی ہے، میڈیکلی اس کے یہاں پوسیبل نہیں اولاد ہونا، وہ آخر، وہ عقیم، وہ بانجھ. اور دوسری جانب اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وقد بلغت من الکبر عتیا، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، اور شروع کی چار پانچ آیتیں ہیں سورہ مریم، کہ میں بھی نہ صرف یہ کہ بوڑھا ہوا بلکہ بڑھاپے کی بھی جو آخری حد ہوتی، جیسا کہ پھر تفاسیر میں آیا کہ ان کی بیوی کی عمر تقریباً 88 سال تھی، 88، اور ان کی اپنی عمر تقریباً 100 سال تھی. کہہ رہے میں بڑھاپے کی آخری حد میں، بیوی بوڑھی بھی ہے لیکن بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس سے بڑا مسئلہ ہے، آخر و عقیم ہے، اولاد ہو ہی نہیں سکتی. یعنی سارے ڈاکٹر، سارے لیبورٹری، سب کے ریزلٹ اور رپورٹس بتا رہے ہیں کہ بانجھ ہے، اولاد ممکن نہیں. اسی لیے اب دیکھیے امام نے فرمایا، اسی لیے جب دعا مانگ رہے تھے شروع، دعا اس لیے مانگ رہے تھے کہ اپنے چاروں طرف دیکھا کہ خاندان والے اور گھر والے کیا کیا توقعات باندھ کے بیٹھے ہیں کہ ان کا انتقال ہوگا، ان کی جائیداد یا ان کا دین یا ان کی ذمہ داری سب ہم کو ملے گی تو ہم یہ گل چھرے اڑائیں گے. اس کو دیکھنے تو پریشان ہو جاتے ہیں، خداوندہ میرا ایک بیٹا ہونا چاہیے، لیکن خود پتا ہے کہ 100 سال کا بوڑھا آدمی 88 سال کی بڑھیا بیوی کے حوالے سے یہ دعا مانگے کہ اولاد ہو، تو ندان خفیہ شرمائی جا رہے ہیں اس دعا پر، آہستہ آہستہ چپکے چپکے خدا سے درد دل کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے یہ ساری تفصیل کیوں بیان کی؟ میں نے تفصیل یہ بیان کی کہ اگرچہ قرآن کئی جگہ پر خدا کی قدرت کا تذکرہ کیا، لیکن خاص یہاں اولاد کے حوالے سے خدا کی قدرت کا تذکرہ کیا، کہ یہ مت سمجھو کہ اولاد کے اندر سارا رول تمہارا، تم فقط ایک میڈیم ہو، ایک وسیلہ ہو، ایک ذریعہ ہو. دینے والا اللہ حضرت زکریہ کے واقعے میں آیا کہ خود باپ اور ماں حیران ہو گئے کہ ہمارے اولاد کیسی ہوگی، اللہ نے اولاد دے دی. تو وہ تو اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ آج کی سائنس کے اعتبار سے ناممکن، وہ حل ہو گیا. تو میں تو خالی تربیت کرنا، گھبرانا نہیں کہ ماحول بہت برا، پریشان نہ ہونا کہ ویسٹرن میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، کہیں ڈسکریج نہ ہونا، بغیر لڑے ہتھیار نہ ڈال دینا. جو پروردگار اولاد کے حوالے سے زکریہ کی دعا ایسی حالت میں قبول کر سکتا کہ خود زکریہ کو یقین نہیں آ رہا، حیران ہو کے کہتے ہیں کہ دعا کیسے قبول ہو گئی، وہ تربیت کے حوالے سے ہماری اور آپ کی مدد کیوں نہ کرے گا. لیکن ہاں، بس یہی بات کہ یہ خیال رکھنا کہ یہ مسئلہ ہے کتنا اہم، اور یہ خیال رکھنا کہ خالی اپنی طاقت سے ہم اس کو نہیں حل کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. چنانچہ آئیے صحیفہ کاملہ. پچھلی تقریر میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا، اخت القرآن، قرآن کی بہن. اس کے اندر میرے چوتھے امام کی ایک دعا ہے جس کا تعلق ہے اولاد کے لیے، اولاد کے لیے دعا. صحیفہ کاملہ کا ٹاپک ہے چوتھے امام کی دعا، تبھی تو اس کا دوسرا لقب ہے زبور آل محمد. جیسے حضرت داؤد کی زبور، اس میں حضرت داؤد کی دعائیں، اب یہاں پہ جو مختلف دعائیں، عید کے موقع کی دعا اور عرفات کے موقع کی دعا اور دعائیں مکارم الاخلاق اور سرحدوں پہ جانے والے محافظان اسلام کے لیے دعا، ایک دعا ہے اپنی اولاد کے لیے. اس دعا کا فقط ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. وَأَعِنِّي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَعْلِيمِهِمْ وَبِرِّهِمْ. یہ چوتھے امام کی دعا جو صحیفہ کاملہ میں آج بھی موجود ہے. اے میرے پروردگار، میری مدد فرما، میری اعانت کر، میرے معاون بن جا. وَأَعِنِّي، میری مدد فرما، عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ، اولاد کی تربیت کے حوالے سے. وہ تعدیب ہند، اور انہیں ادب سکھانے کے لیے. وہ بر رہند، اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں. مسئلہ اتنا اہم کہ دعا کے ذریعے سے میرا چوتھا امام پیغام دے رہا کہ میں امام معصوم بارگاہ الہی میں دعا کر رہا ہوں کہ اے خدا، مجھے تیری کمک چاہیے، مجھے تیری مدد چاہیے، مجھے تیری اعانت چاہیے، تاکہ میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکوں، اور میں صحیح انداز سے انہیں ادب سکھا سکوں. تو مسئلہ حضرت داؤد کی دعا نے یہ بتایا کہ جب کبھی انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ مجھے اولاد چاہیے، تو پہلے وہ ٹارگیٹ یا گول مقرر کرے. کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ رب رضیہ، ایسی اولاد بنے جو اللہ کو خوش کرنے والی اولاد ہو، ایسی اولاد بنے جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اولاد ہو. اور پھر جب دنیا میں آ جائے تو، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے سے دعا شروع ہو گئی کہ اے خدا، میں اکیلا اس کی تربیت نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ لفظ معاونت بتا رہا, میں اکیلا تربیت نہیں کر سکتا ہوں, مجھے تیری مدد چاہیے. جب خدا کی مدد آ گئی تو چاہے امریکہ کا میڈیا بڑا طاقتور ہو, ویسٹرن کنٹریز کا کلچرل انفلوئنس بہت زیادہ ہو, نان اسلامی ممالک کا ایجوکیشن سسٹم بڑا عجیب ہو, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے بشرط یہ کہ یہ دو چیزیں آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ سے مدد لے کے آگے بڑھنا, اور دوسری چیز یہ کہ بہرحال اس فریضے کی اہمیت کو سمجھنا. اور آج کی مجلس کا موضوع, اب ہر مجلس کا پھر ایک اپنا بھی موضوع ہوتا. چنانچہ پچھلی تقریر میں جو بات ہو رہی تھی کہ جب اولاد ابھی آئی ہی ہے, یعنی ماں کے پیٹ میں ہے, ماں پریگننٹ ہوئی, ڈیلیوری سے پہلے تربیت تو اصل میں وہاں سے شروع ہو جاتی ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. پچھلی تقریر کا موضوع ہے, ذرا اور ریورس میں جائیے, اور آج کی تقریر اپنی جگہ ایک بہت ہی اہم گھر کے تربیت اولاد سے ہٹ کے ٹاپک بن رہا, لیکن اس کا تربیت میں بھی بہت ہی اہم حصہ. ماں پریگنینسی کے درمیان جو خیالات رکھتی ہے وہ سب اولاد میں منتقل ہوتی ہیں, یہ ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے. آج کل تو کتنی ترقی کر لی سائنس نے اور ایمبرولوجی کے علم, کہ ماں اپنی اولاد پر وہ سارے اثرات ڈالتی جس کا تعلق فقط کھانے سے نہیں. ہمارے بزرگ تو کھانے پینے کے حوالے سے عورت سے احتیاط کراتے تھے نا, کہ بھائی اس وقت تم پریگنینٹ اور حاملہ ہو, فلاں چیز نہ کھانا, نقصان پہنچ جائے گا. لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام اور اکارڈنگ ٹو ماڈرن میڈیکل سائنس, اس کے خیالات جو ماں کے خیالات ہیں وہ تک اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. تو پچھلی تقریر کا موضوع ذہن میں رکھیے گا کہ پریگنینسی کے وقت, پریگنینسی کے دوران ماں کو احتیاط کرنا نہیں, پریگنینسی جہاں سے شروع ہو رہی وہاں پر بھی اسلام اتنی زیادہ احتیاطات کا قائل, مگر کیا کیا جائے. وہ ٹاپک ایسا ہے جو ہمارے ممبر پہ کھل کے بیان نہیں ہو سکتا, اس میں ضرور آپ کو صرف یہ ایڈوائس کی جائے گی کہ جا کے کتابیں پڑھیں. جہاں سے پریگنینسی شروع ہو رہی ہے, پریگنینسی سے جسٹ بفور جو شوہر اور بیوی اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں, جہاں سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا, اس موقع پہ کتنی احتیاط اسلام نے بتائی کہ دیکھو بات چیت نہ کرنا, دیکھو کوئی ناسمجھ بچہ بھی وہاں پہ نہ ہونے پائے, دیکھو یہ احتیاط کرو, دیکھو وہ احتیاط کرو, اور ہر ایک کا ریزن بھی بتایا جا رہا, ورنہ تمہاری اولاد اندھی پیدا ہوگی, ورنہ تمہاری اولاد گونگی پیدا ہوگی, ورنہ تمہاری اولاد شقی پیدا ہوگی. شقی یہ خاص کرم ہے اسلام کے اندر, شقی اسے کہتے ہیں. اب یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, آپ حضرات چونکہ عربی بھی سیکھنا شروع کر چکے ہیں اس لیے عربی زبان کی ڈکشنری میں جو لفظ ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اسلام کی ٹرمینالوجی میں لفظ بدل جاتے ہیں. عربی میں صلات کے معنی دعا, لیکن بہرحال شریعت میں صلات کے معنی دعا نہیں ہے, یہی رکوع اور سجود والی نماز پڑھنا پڑتی. تو شقی ایک ہوتا ہے کوئی آدمی گناہ کرے, غلطی کرے, قانون توڑے اپنے کسی فائدے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے یا کسی فائدے کے لیے. ایک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مزہ آتا ہے قانون توڑ کر, جیسے آدمی بہت تیز جا رہا ہے, اس کو جلدی پہنچنا ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی ایسا کام ہے, اس نے ریڈ لائٹ کو توڑ دیا, اور اگر کوئی ایسا کام نہیں ہے, کوئی جلدی نہیں ہے, یہاں رک جائے گا, کراچی میں نہیں رکے گا, اس لیے کہ وہاں پہ یہ فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے, ہم نے قانون توڑا. قانون توڑنا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا اس کے اندر, کوئی ضرورت بھی نہیں, لیکن بہرحال اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے. اسی طرح سے گناہ, ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے ان مجبوریوں کی وجہ سے جنہیں اسلام تو مجبوری نہیں مانتا, لیکن چلے ہم نے اور آپ نے اس کو مجبوری بنا لیا, وہ بھی اپنی جگہ حرام ہے, وہ آدمی گناہگار ہے, وہ ظالم. اور ایک ہے کہ قطعاً کوئی ضرورت بھی نہیں ہے گناہ کرنے کی, لیکن بس یہ ثابت کرنا کہ ہم نہیں مانتے شریعت کو, ہم نہیں مانتے ان مولانا کو, ہم نہیں مانتے اس مسئلے کو, ہم نہیں مانتے اس کتاب کو, تو ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ گناہ کر کے دکھانا, یہ شقی کی ایک ڈیفینیشن. تو اب شوہر اور بیوی کے تعلقات کے مراحل میں لفظ آتا کہ دیکھو فلاں غلطی نہ کرنا, ورنہ بچہ شقی پیدا ہوگا, یعنی ویسا پیدا ہوگا جو آج کل بہت سے پیرنٹس کا پرابلم, کہ ضرورت بھی نہیں ہے جو قانون توڑنے کی شریعت کا, وہ بھی توڑتا, مزہ آتا ہے اس کو, آخر کہاں سے یہ آیا. ہو سکتا ہے کہ اس کی بیس یا فاؤنڈیشن وہ مرحلہ ہو جس کی تفصیل آپ کو تہذیب الاسلام میں ملے. دیکھیے میں نے جملہ کہہ دیا کہ اب آپ کو پڑھنا, میں بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہوں کہ بچے بھی ہیں, خواتین کا بھی مجمع ہے, اور بہرحال ایسے رشتے دار بھی آتے ہیں جن کے سامنے یہ ٹاپک کھل کے نہیں آنا چاہیے, اشاروں میں بات ہو, لیکن پھر آپ کو پڑھنا تو ہے. علامہ مجلسی کی ایک کتاب ہے ہلیت المتقین, جس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی, اردو ترجمہ تہذیب الاسلام کے نام سے اتنا مشہور ہو گیا کہ غالباً تحفۃ العوام کے بعد جو دوسری مشہور ترین کتاب اردو لٹریچر میں ہے وہ یہی تہذیب الاسلام. وہاں دیکھ لیجئے نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کے تعلقات کے حوالے سے جو آداب اس کے اندر ریزنز آ رہے ہیں. تو کہا دیکھیے تربیت اولاد کا سلسلہ وہاں جاتا. تم کبھی پریشان ہوتے ہو کہ ہم نے بچے کو قرآن سکھایا, ہم نے مدرسے بھیجا, ہم نے نماز پڑھنا سکھائی, سب کچھ کیا, پھر ایک ایج آتی وہ جان بوجھ کر غلطی کر رہا, ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد وہاں پہ پڑی ہو. ہاں لیکن پھر وہ جملہ دوہرا دوں جو دو تقریر پہلے آیا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ انسانی فطرت ایسی کہ آپ اس کی بنیاد میں کتنی ہی بڑی غلطی رکھ دیں پھر بھی ہمیشہ اس کو ریپیئر کرنا ممکن ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. باقی چیزوں میں تو شاید ایسا نہیں, بلڈنگ کی فاؤنڈیشن غلط رکھی اب یہ گر کے رہے گی, مشینری کے اندر آپ نے کوئی بیسک اس کے اندر فالٹ ڈال دیا وہ کام نہیں کرے گی, انسانی نیچر ایسا نہیں. لیکن بہرحال آسانی ہو جائے گی خود ایک شخص کے لیے اگر اس کے والدین وہاں سے سلسلہ شروع کریں. آئیے ایک اسٹیپ اور پیچھے جائیں. ہمارے یہاں وہ ساری تربیت یا وہ جو دینی ماحول اولاد کو دیا جاتا اس کے باوجود ہماری اولاد میں بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. اس کا ون آف دا مین ریزن یہ کہ جب شادی کی جا رہی ہوتی, شادی کا موقع, وہ وقت ایسا ہے کہ ہم اس وقت اتنی لاپرواہی اختیار کرتے ہیں کہ بعد میں اس کے اثرات آتے ہیں. ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا کہ غلطی وہ, ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ اب کیا کریں, ہر طرح سمجھا دیا, ہر طرح سکھا دیا, ہر طرح کی ٹریننگ دے دی, پھر بھی یہ بگڑا جا رہا. اس کے بنیاد ابھی دیکھیے پیگنینسی, پھر آیا پیگنینسی سے پہلے کا مرحلہ, لیکن اب آئیے اس سے بھی پہلے کا مرحلہ. کون سا مرحلہ؟ کہ جس وقت شادی کی جا رہی. شادی میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا کہ شادی کس سے کی جائے اور کس سے نہ کی جائے, وہ پچھلے ہفتے پچھلے سال ایک الگ ٹاپک کے تحت آ چکا. میں تو کہہ رہا ہوں فقط شادی کا موقع. مگر ذرا سا تقریر ڈرائی ہو گئی ہوگی میرا اندازہ, تو تاریخی واقعے کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھا دوں. ماں کے اثرات, ماں کے خیالات کب ڈیورنگ پریگنینسی کس طرح اولاد پر منتقل ہوتی ہیں, اس کے اندر نگیٹو ٹائپ کے واقعات آپ نے پچھلی تقریر میں سنے کہ ماں کی خرابی. اب آئیے اس کی پوزیٹو سائڈ. ہماری تاریخ سے مطلب اگر سے پیغمبر سے لے کے آج تک کی تاریخ, لیکن نارملی جب میں یہ لفظ کہتا ہوں اس سے مطلب ہوتا ہے ہمارے علماء اور مراجع کا زمانہ. اس تاریخ میں دو بھائیوں کا ایک ایسا جوڑا, یہ ٹوئنز نہیں ہے, دو بھائی ہیں, ایک بڑے اور ایک چھوٹے, جو اتنے مشہور اور اتنے فیمس کہ پڑھے لکھے آدمی کے سامنے تو ان کا نام لے لو پوری ان کی ہسٹری ذہن میں آ جائے گی. ایک کا نام ہے سید مرتضی اور ایک کا نام ہے سید رضی. شیخ مفید کے شاگرد اور شیخ طوسی شیخ الطائفہ کے استاد, اور دونوں اپنے زمانے کی بہت ہی زیادہ عظیم علمی شخصیات بنے. سید مرتضی کو ایسے زمانے میں مرجعیت ملی کہ جب ایسے ایسے علم کے پہلوان موجود تھے کہ اس میں اپنے آپ کو مرجع کہلوا لینا یہ خود اس شخصیت کی گریٹنس اور عظمت کی ایک دلیل. مولا نے انہیں لقب دیا تھا عالم الہدا, یعنی ہدایت کا علم, ہدایت کا فلیگ, ہدایت کا پرچم. اور وہ اس طرح کے اس زمانے میں عباسی خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا, اور ایک عباسی وزیر کو کوئی پرابلم پیش آیا, اس نے منت مانی مولا کے حوالے سے بھی, قبر پہ بھی گیا, اگرچہ نجف کا روضہ اس انداز سے نہیں بنا تھا جیسے آج, لیکن قبر مولا متقیان تو تھی. وہ جو عمل اس نے مکمل کیا تو خواب میں مولا آئی اور کہا کہ میرے بیٹے عالم الہدا کے پاس جاؤ. اچھا مجھے لفظ میرے بیٹے سے یاد آ گیا کہ لاسٹ ایئر رمضان اور محرم کے درمیان جو مجالس ہوئی تھی اس میں یہ انہی سید مرتضی کا ایک اور واقعہ آیا تھا. مراجع میں اختلاف کیوں ہوتا, گھوڑے کی زین پر کتے نے پیشاب کر دیا, آنکھوں دیکھی, گواہی دینے والا بھی ایک مرجع ہے, اور یہ کہہ کر اس کی بات کو نظر انداز کرنے والے سید مرتضی کہ جب تک کہ دو عادل مکمل نہ ہوں گے ایک کی بات کو میں نہیں مانوں گا. سید مرتضی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن وہاں ہوا, لیکن آج واقعہ ریپیٹ نہیں ہو رہا, آج کا واقعہ تو آج کے حساب سے. اور وہ یہ کہ مولا نے کہا میرے بیٹے عالم الہدا کے پاس جاؤ, جو میرا بیٹا ہے ہدایت کا علم, ہدایت کا پرچم. اور گھبرا کے اس نے پوچھا یہ کون, تو کہا سید مرتضی. اور دوسرے بھائی ان سے چھوٹے ہیں سید رضی, جن کے اگر سے خود اپنے حالات اتنے تفصیلی کہ آپ کو میری ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر سید مرتضیٰ پہ ملے گی، ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر سید رضی پہ، مگر سید رضی کے حالات آپ ایک اور جگہ بہت آسانی سے مل سکتے ہیں. نہج البلاغہ کا کوئی بھی اردو ترجمہ دیکھیں، اس کے شروع میں سید رضی کے پورے حالات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ تو مولا کے خطبات، اس میں سید رضی کے حالات کیوں آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ نہج البلاغہ کو کمپائل سید رضی نے کیا. یہ اتنا بڑا کام، یہ نہج البلاغہ اخ القرآن جسے قرآن کا چھوٹا بھائی کہا جاتا، یہ سید رضی کا کارنامہ ہے، یہ ان کی خدمت ہے، یہ ان کا صدقہ جاریہ. یہ دونوں بھائی اور بہت سارے ان کے بہت عجیب عجیب واقعات، وہ واقعہ بھی انہیں کا کہ شہزادی نے ان دونوں کی تعلیم کے بارے میں آ کر شیخ مفید کو حکم دیا کہ میرے دو بیٹے کل تمہارے پاس آئیں گے، ان کو پڑھا دے. اب یہ دو بھائیوں کا واقعہ یہ کہ ان کے استاد بھی حیران، جو خود تاریخ شیعیت کی اہم ترین شخصیتوں میں سے ایک ہیں شیخ مفید، اور یہ خود بھی حیران. حیران کیوں؟ کہ جب ان کی حوزہ علمیہ کی تعلیم شروع ہو تو اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، یعنی ان کی پروگرس اتنی تیز تھی. ہوتا ہے کہ کلاس میں کچھ بچے ذرا ڈل ہوتے ہیں، کچھ میڈیم ہوتے ہیں، کچھ بہت فاسٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو اتنا تیز کہ ان کے استاد جن کی ساری زندگی اسی میں گزری وہ بھی حیران ہو گئے. اور ایک مرتبہ ان سے کہا کہ کیا یہ ساری چیزیں تم نے پہلے پڑھی ہیں یا ریپیٹ کرنے آئے ہو؟ کبھی آدمی کلاس ریپیٹ کرتا اس میں بڑی آسانی ہوتی. کہا کہ نہیں، پہلی دفعہ سنا. تو کہا پھر کیا وجہ کہ جب بھی میں کوئی نیا لیسن شروع کرتا ہوں، ابھی میں نے آدھی بات کہی اور تمہارے چہروں سے بھی لگ جاتا ہے، اور بعد میں جب ان سے سوال ہوتے ان سے بھی لگتا کہ جیسے تمہاری سمجھ میں ساری بات پہلے ہی آ گئی. اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم خود حیران، ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ادھر آپ نے کوئی بات شروع کی اور ہمیں ایسا لگا کہ ساری باتیں ہم پہلے سے سنے ہوئے، ہلکا ہلکا سے خاکہ ہوتا ہے لیکن پہلے سے سنے ہوئے، اور ایج بھی اتنی کم کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. آخر دونوں بھائیوں نے آ کر اس دن اپنی ماں سے کہا کہ مادر گرم، آج ہمارے استاد یعنی شیخ مفید اپنے زمانے کے امام خمینی تھے، شیخ مفید اپنے زمانے کے آیت اللہ خوئی تھے، شیخ مفید اپنے زمانے کے آیت اللہ بروجردی تھے. اگرچہ اس قسم کا کمپیریزن اس لیے مشکل کہ شاید شیخ مفید ان سے بھی زیادہ افضل، یہ واحد مرجع ہیں شیعت کی تاریخ کے کہ جن کی وفات پر زمانے کے امام نے ان کا مرثیہ کہا جو ان کی قبر پہ لکھا ہوا. خیر خلاصہ یہ کہ گھر آ کے کہا کہ ایک مسئلے میں ہم پہلے سے پریشان تھے، اور آج تو ہمارے استاد محترم نے بھی اس کو کنفرم کر دیا کہ جب بھی ہم کوئی نیا سبق لیتے ہیں حوزہ علمیہ کا، یہ عربی کلاس، یہ جو جمعے کو ہماری کلاس شروع ہو رہی ہے، یہ تربیت اولاد کی تقریریں نہیں ہیں کہ ایک جملہ آپ سنتے ہیں تو اندازہ بھی لگا لیتے ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا. یہ حوزے کی تعلیم ہے، اجتہاد کی تعلیم، جسے بعض اوقات دس دس دفعہ آدمی سنتا ہے تب بھی نہیں سمجھ پاتا. بہت کم مجتہدین ایسے ہوں گے جو ایک مرتبہ اجتہاد کی تعلیم کے بعد مجتہد بن گئے، اسے دو تین چار دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا. خیر اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم پہلے خود پریشان تھے، آج ہمارے استاد نے بھی تصدیق کر دی. یہ کیا ماجرا کہ ساری چیزیں اور اجتہاد کی تعلیم ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری سنی ہوئی. ماں مسکرائی اور کہا کہ بیٹا اس کی ایک وجہ، اور وجہ یہ کہ جب تمہارے بابا یہی درس دیا کرتے تو پردے کے پیچھے میں بھی بیٹھا کرتی، اور اے مرتضی جتنے عرصے تمہارا حمل رہا، اور اے رضی جتنے عرصے تمہارا حمل رہا، اور اس کے بعد بھی کہ جتنے عرصے تمہاری فیڈنگ کا زمانہ رہا، میں تمہیں لے کر اس درس میں آیا کرتی تھی اور پردے کے پیچھے سے یہ ساری باتیں سنا کرتی. اب ماں حوزہ علمیہ کا وہ درس سن رہی، لیکن اس کے دماغ میں جو بات جا رہی وہ اس کے اس بیٹے میں منتقل ہونا شروع ہو گئی جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا. اور جب دنیا میں آ کر ماں کی گود میں دو سال تین سال اس طرح رہا کہ ماں اسے لے کے آتی تو یہ ساری باتیں اس میں منتقل ہو رہی. اور یہ وہ چیز جو سید مرتضی اور سید رضی کے حوالے سے نہیں، ہم نے اپنے خاندانوں کے حوالے سے بھی دیکھا کہ جس طرح سے ہماری خواتین قرآن کی تعلیم اتنا شوق نہیں، حدیث کی تعلیم اتنا شوق نہیں، مردوں کو بھی نہیں، لیکن چونکہ آج کا ٹاپک کچھ ماں کے حوالے سے اس لیے ماں کا تذکرہ ہو رہا، آپ نہ خوش ہوئیے کہ ہاں ہمیں بہت قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، توضیح المسائل، شریعت کے واجبات و حرام، یہاں آسٹریلیا اور تقریباً تمام ویسٹرن کنٹریز، وہ ویسٹرن کنٹریز جو اپنی ایک نسل کھو چکے ہیں، اب انہیں احساس ہو رہا کہ کاش ہمارے ممبروں کا ٹاپک شروع سے یہی ہوتا، یہاں بھی کچھ ایسے نوجوان آئے ہوں گے کہ جو شادی کے مرحلے سے نہیں گزرے ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ بالکل اسی انداز کی مجلس ہو جو ہندوستان اور پاکستان کے تقاضے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ آپ کو بھی ایک نسل کھونے کے بعد اندازہ ہو کہ یہاں کے ریکوائرمنٹس الگ، یہاں کے ٹاپک الگ ہونا چاہیے، ورنہ پوری ایک جنریشن لاس ان دا سوسائٹی کھو کے رہ جاتی۔ تو وہاں تو یہ احساس ہو چکا، اس لیے وہاں تو اب سلیکشن ایک غلطی کے بعد اس انداز کا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہونا چاہیے، یا الحمدللہ کم از کم اتنا احترام کہ لوگ سب پہ آ کے بیٹھے جاتے ہیں، اعتراض چاہے کرتے ہوں، کمنٹ چاہے پاس کرتے ہوں، بات کا مسئلہ۔ لیکن ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان، ہماری خواتین اور کسی چیز کا شوق ہو کہ نہ ہو، آزاداری کا شوق تھا، ذکر امام کا شوق تھا، اور مردوں سے زیادہ تھا اور کئی سو گنا زیادہ تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی اسلام کچھ ہمارے بچوں کے پاس رہا ہو کہ نہ رہا ہو، آزاداری کے حوالے سے نو کمپرومائز، یہ میں بات آج کی نہیں کر رہا ہوں، آج سے 30 سال پہلے کی کر رہا ہوں، جب اسلامی ریولیشن بھی نہیں آیا تھا، اور امریکہ اور کینیڈا کا وہ زمانہ کہ جب -30 اور -35 ٹیمپریچر ہوتا تھا اور برف گرتی تھی، اور 200 میل تک کہیں کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی، کیسٹ پر بھی کیسٹ کروا دی نہیں تھا اس زمانے، آڈیو کیسٹ نہیں تھے، ویڈیو کیسٹ کی بات کو آپ چھوڑی، مگر 200 کلومیٹر اور 300 کلومیٹر پہلے اشرے کے اندر لوگ جاتے تھے، اور اس موسم کے اندر جاتے جو اب گھوم کے دوبارہ واپس آ رہا، کیوں؟ اس لیے، اور کون لوگ جاتے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ یقین ہی نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے کسی قرآن وران، لیکن محرم کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، خود بعض اوقات خود بھی پریشان ہوتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا، یعنی ہنستے تھے اپنے آپ پر، لیکن ادھر 6 محرم 7 محرم آئی اور انہوں نے تلاش شروع کر دی کہ اطراف میں 500 میل کے ریڈیس میں کہیں بھی کوئی مجلس ہو رہی، ٹھیک، وہ ویسی مجلسیں ہوتی کہ جو آج آپ کو بھی یقین نہ ہے کہ عورتیں اور مرد ایک ساتھ، خاتون مجلس پڑھتی ہے، مرد اس مجلس کو سنا کرتے ہیں، حجاب اور بے حجابی کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال پہنچتے ہیں مجلس میں، کیوں؟ فقط اس لیے کہ وہی جو سید مرتضی اور سید رضی کا درس خارج یا درس اجتہاد کا واقعہ ہمارے یہاں ہندوستان و پاکستان آزاداری کے حوالے سے ہم نے دیکھا، لیکن اصول وہی اصول چل رہا کہ اے ماں جو تو سن رہی، جو تو دیکھ رہی، جو خیالات تیرے دماغ میں آ رہے ہیں، یہ سب کا ریفلیکشن ہوگا تمہاری اولاد پر، ہو سکتا کہ بعد میں وہ اپنی کوششوں سے اس کو بدل لے، لیکن بہرحال اس کا کریڈٹ یاد رکھی۔ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی لیکن اتنی مختصر ہے کہ اس کو ریپیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ ایک جملہ جو ہماری ماں اپنی اولاد کو سکھاتی تھی کہ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، یہ کافروں اور مشرکوں کی 12 سال کی محنتوں میں پانی پھیر دیتا تھا۔ اور یہ جملہ جو میں نے ابھی کہا یہ میرا نہیں، ان کمیونسٹوں کا، جن سے پوچھا جا رہا کریملن کی ورلڈ کمیونسٹ کانگریس میں جو سالانہ ہوتی، کہ اتنی کوشش کرتے ہو انڈیا اور پاکستان میں، لیکن مسلمان بچے کیوں کمیونسٹ نہیں بنتے، کا ساری محنت سے پانی پھر جاتا ہے جب ماں اس کو یہ جملہ سکھاتی۔ تفصیل اس کی انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ سید مرتضی اور سید رضی کا واقعہ تو میں نے اس لیے پیش کیا کہ یہ تاریخ تشیع کی دو اتنی ٹاورنگ پرسنالٹیز، لیکن ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ چیز موجود، البتہ مرحلہ کیا، مرحلہ یہ پریگنینسی ہو بہت اچھی بات، اس سے پہلے کا مرحلہ اور اچھی بات، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ مرحلہ جب شادی ہو رہی، یعنی جس وقت نکاح کا صیغہ پڑھا جا رہا، شوہر اور بیوی کو، لڑکے اور لڑکی کو، جو انگریزی اصطلاح کیا ہو کہ برائڈ اینڈ گروم کو ایک رشتے میں باندھا جا رہا، یہ بہت اہم موقع، اس وقت جو چاروں طرف کا ایٹماسفیئر ہوگا، اس وقت جو باہر کا ماحول ہوگا، یقیناً پوری شدت کے ساتھ اس لڑکے کے ذہن میں بھی بیٹھ رہا ہے اور اس لڑکی کے ذہن میں بھی، چاہے ان کی توجہ نہ ہو۔ آج کی نفسیات نے باتیں آسان کر دی کہ ایک ہوتا ہے کانشیس اور ایک ہوتا ہے سب کانشیس، چاہے ان کی توجہ بھی نہ ہو، لیکن ہر آواز، لیکن ہر تصویر، لیکن ہر سین ان کے دماغ میں، چاہے سب کانشیس میں چاہے بیٹھتا جا رہا۔ اور پھر اگر یہی رات وہ رات بنی کہ جس رات کی وجہ سے بعد میں اولاد دنیا میں آئے گی، یہ اثرات اس کے اندر فوراً منتقل ہو جائیں گے، بالکل فریش ہوں گے نا خیالات۔ یہاں پہ میں اپنے جملے کو واضح کر دوں، اب یہ نکاح ہو رہا، جہاں پہ ہو رہا، ماحول اور ایٹموسفیئر اسلامی بنایا گیا یا گناہ اور حرام والا بنایا گیا؟ اچھا کتنے تعجب کی بات کہ ہمارے یہاں انتہائی مذہبی گھرانوں میں بھی شادی بیاہ کے موقع پہ ہتھیار ڈال دیے جاتے ہیں، مکس گیدرنگ، بے پردگی، اسراف، وہ ویڈیو ریکارڈنگ کے جس میں نامحرم مرد نامحرم عورتوں کی ریکارڈنگ کر رہا، بے پردگی، اور بے پردگی کے بھی ایکسٹریم مراحل، وہ والے مراحل کہ عام طور پر ایک شریف گھرانے میں اتنے گناہ کے باوجود وہ مراحل نہیں ہوتے، شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، شادی ایک ہی ہو رہی ہے، وہ اگر پاگل بن رہا ہو شادی کی وجہ سے تو سمجھ میں آتا، مگر یہ مجمع کو کیا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ تو مجمع دیوانہ نظر آ رہا ہوتا، تمہیں کیا ملے گا؟ اسے تو اس سب کے نتیجے میں دلہن مل جائے گی، تمہیں تو صرف گناہ ملیں گے، تمہارا نامہ اعمال تو اس شادی کی وجہ سے صرف سیاہ ہو کے رہ جائے گا۔ میں یہاں پر ایک چیز ایک بہت مشہور دعا کے ذریعے سے سمجھاؤں، ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر اسپیشلی، اور ویسے عام زندگی میں بھی لیکن اسپیشلی شادی بیاہ، مسئلہ یہ ہوتا ہے پش اینڈ پل کا ہوتا، گیٹ پہ لکھا ہے پش اور آپ دروازہ کھولنا چاہیں کھینچ کر پل کر کے کبھی نہیں کھلے گا، جتنی محنت آپ کر رہے ہیں سب ضائع جا رہی، یا دروازے پہ لکھا ہے پل اور آپ پش کر رہے ہیں جتنی محنت آپ کر رہے ہیں سب ضائع جا رہی۔ اسی طریقے سے گاڑی کو دھکا لگوا رہے ہیں کیونکہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی اور پیر آپ نے بریک پہ رکھا ہوا، وہ پسینے پسینے ہو جائیں گے لیکن آپ کی گاڑی ٹس سے مس نہیں ہوگی، یہ سارے جو یہ سارے لطیفے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں اتنا خیال ہے شادی بیاہ کا کہ اس کے اندر کوئی بشگونی نہ ہو، کوئی نحوست نہ ہو، استخارے دیکھے جاتے ہیں، جنتریاں ٹٹولی جاتی ہیں، آپ کو 90% شیعہ گھرانوں میں جہاں ترجمہ قرآن بھی شاید نہ ملے، جہاں توزیع المسائل بھی شاید نہ ملے، جنتری ضرور ملتی ہے۔ کیوں؟ شادی بیاہ کے موقع پہ بہت زیادہ کام آتی ہے، دیکھا جاتا ہے تاریخ اچھی ہے کہ تاریخ بری، سعد و نحق۔ نکاح عام طور پہ شروع ہوتا ہے حدیث قصا کے ذریعے شروع ہوتا، اور پھر اس کے اندر یہ خیال کہ شادی میں برکتیں رہیں اتنا بڑھ جاتا کہ حرام اور گناہ کی حد تک داخل ہو جاتا، اگرچہ بہت سے علاقوں میں رواج نہیں ہے لیکن ابھی بھی بہت سے علاقوں میں رواج کہ شادی کے موقع پر کسی بیوہ عورت کو قریب نہیں آنے دیتے، جسے طلاق مل گئی اسے قریب نہیں آنے دیتے، بیوہ کا پرچھائیں۔ بعض علاقوں میں تو، بعض کمیونٹیز میں تو شہزادی کی نظر ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں لکھنؤ میں سہنک اور خوجا کمیونٹیز میں تھالی کی نیاز، بیوہ عورت کو وہاں تک نہیں بیٹھنے دیتے، یہ منحوس، اس کا یہاں آنا بشگونی کا قرار پائے گا۔ سہرا بھی اگر دولہا کو پہنانا ہے تو سات سہاگنوں کے ہاتھ سے اس کو مس کیا جائے۔ بھائی یہ سارا کیوں؟ بھائی یہ سارا اس لیے ہے کہ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی اور ایک ایسا زندگی کا اسٹیج بلائنڈ جسے کہتے ہیں اندھا موڑ، وہاں سے پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا، تو ساری اچھی اچھی چیزیں جمع کرو۔ یہ برا خیال نہیں، یہ وہی خیال تو ہے کہ جو ہم نماز کے بعد کی دعا میں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کی ایک دعا اسپیشلی مغرب اور ظہر کے بعد، اس کا ریکمینڈیشن زیادہ، لیکن باقی نمازوں میں اللہم انی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک، کیا ہے یہ دعا؟ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موجبات رحمتک، ہر وہ چیز مجھے عطا کر جو تیری رحمت کو لاتی ہے، جو سبب بنتی ہے رحمت کے آنے۔ موجبات، وسائل رحمت، اسباب رحمت، جو سبب بنے گی کہ میرے گھر میں رحمت آئے۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمت، اے خدا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ وہ چیز مجھ کو ملے جو تیری رحمت کو کھینچنے والی، جس طرح میگنیٹ لوہے کی چیزوں کو کھینچتا، اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رحمت کو کھینچتی۔ یہی وجہ کہ نیا گھر لیا جاتا ہے پہلے جا کے قرآن رکھا جاتا، یہی وجہ کہ شادی کی تقریب ہوتی ہے حدیث قصا پڑھی جاتی، یہی وجہ کہ آدمی اپنی دکان کی اوپننگ کرتا ہے تو مثلا حدیث قصا سے کرتا، یہی وجہ ہے کہ آدمی نئی گاڑی خریدتا ہے تو صدقہ دیتا۔ کیا موجبات رحمت؟ وہ چیزیں جو بھی اس کے علم میں ہیں، وہ چیزیں گھر میں لا رہا ہے جس سے رحمت کھینچ کے آ جائے۔ مگر ابھی تو اس رحمت کو اتنے شوق سے بلایا جا رہا اور دو منٹ بھی نہیں گزرے اسی رحمت کو کک آؤٹ کیا جا رہا، لات مار کے باہر نکالا جا رہا، محاورتن یعنی توہین کر کے۔ اگر حدیث کسا کے ذریعے رحمت آ رہی تو گانے بجانے کے ذریعے سے کون آ رہا؟ رحمت جا رہی ہے اور عذاب اور خدا کا غضب آ رہا۔ ابھی دعا مانگی کہ اے خدا مجھے رحمت کی چیزیں عطا کر، یعنی زبان سے نہ صحیح تو عمل، تاریخ اچھی ہونی چاہیے، یاد رکھی سعد سے سعد اور بہتر سے بہتر تاریخ، لیکن اگر ساری گناہوں سے بھر دی جائے تو اس سے زیادہ بدترین تاریخ کوئی نہیں، اور کسی مجبوری میں کسی بری تاریخ میں شادی کرنا پڑے لیکن اس دن انسان ایسی شادی کرے کہ خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے تو اس سے بہتر شادی کوئی نہیں۔ مولانا عید کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا تو اس کے اندر ہر خوشی آ سکتی ہے، مولا کا ایک جملہ ہے نا کہ لیسا لمن لبس الجدید وانما العید لمن امن الوعید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن، خوشی اس کی نہیں ہے کہ جس کو ایک دلہن مل جائے حسین جمیل چاند سے زیادہ پیاری، خوشی اس کی ہے کہ جو عذاب سے بچ گیا. اور اگلا جملہ، ہر وہ دن جس دن تم کوئی گناہ نہ کرو وہی تمہارے لیے عید کا دن ہوتا. ہمارے یہاں شادی ایک ایسا موقع بنتا کہ نارمل لائف میں ہم اتنے گناہ ایک دن میں نہیں کرتے جتنے گناہ چھانٹ چھانٹ کے شادی کے موقع پہ کرتے ہیں. ایسا لگتا کہ کوئی لسٹ ہم نے بنا کے رکھی ہے گناہوں کی، اور شادی وہ موقع کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج اس پوری لسٹ کے اوپر عمل کرنا، اس میں سے ایک ممبر بھی نہ چھوٹنے پائے. اس طرح یہ انجمن والے لسٹیں بناتے ہیں اسی انداز سے گناہوں کی لسٹ. دیکھیے آپ کہ عام نارمل حالات ہمارے یہاں کتنے گھرانے ایسے ہیں، شریف قسم کے گھرانے، جہاں بچیوں کو ڈانس کرنے کا حکم دیا جائے نہ محرموں کے سامنے. ہمارے بھی بہت سارے بہت ہی الٹرا موت قسم کے لوگ، لیکن پھر وہ جملہ کہہ دوں کہ جو آپ کو ذرا سا عجیب لگے گا لیکن اپنی جگہ حق ہے، سننے میں برا لگ سکتا ہے لیکن ان کو اپنے گھر کی بات. ہماری عورت اولاد میں اثرات کیسے منتقل کرتی، شاید اس مجمع میں بھی وہ صاحب بیٹھے جو خود اس بات کی آئی ویٹنس. اور میں نے تو کئی دفعہ سنا، ایک دفعہ بھی نہیں، ماں اثرات منتقل کرتی. ہماری عورت یا علی اس انداز سے اپنی اولاد کو منتقل کر کے دیتی، چلتے چلتے ٹھوکر لگی بچے کی زبان پہ یا علی آئی. ہمارا عقیدہ کوئی نقصان پہنچنے کا امکان وہ یا علی آئی، ایک دم گاڑی کو بریک لگانا پڑا زبان سے یا علی نکل، کوئی چیز شیشے کی چیز کوئی گلاس گرنے لگا یا علی زبان سے نکل. اب یہ کہاں سے ملتا ہے عقیدہ ماں سے؟ مگر اتنا عقیدہ ملا نا، یہ چیز آ گئی نسل. اب وہ صاحب شاید یہاں پر ہوں بھی اس وقت جو خود اس بات کے گواہ کہ مومنہ عورت شراب پی رہی، اور ایک مرتبہ شراب کا گلاس گرنے لگا یا علی کہہ کے اس نے شراب کے گلاس کو سنبھالا. آئیے مولا یہ شراب نہ گرنے پائے، آپ آ کے شراب کو بچائیے. اب یہ دو چیزیں جمع، وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں کیسے جمع ہو رہی ہیں، کیسے جمع ہو رہی ہیں کہ ایک عقیدہ ماں نے اس کو دیا، اور دوسرا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ماں کی طرف سے گمراہی ملی. مگر ہمارے یہاں یہ تماشے اگر شراب کے گلاس کی حد تک نہ ہو کہ ہم شراب کو بچانے کے لیے یا علی نہ بھی کہیں، تو شادی بھی ہمیں ایسے ہزاروں گناہ ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں، جس میں نے کہا جو عام حالت میں ممکن نہیں. نارملی ابھی تک ہمارے یہاں ایک عام مڈل کلاس گھرانے کے اندر عام طور پہ عورتوں کے ہاتھ ملانے کا رواج نہیں ہے مردوں سے. باہر کے ماحول میں ویسٹرن کنٹریز میں کوئی پرابلم ہو وہ ان کا مسئلہ، لیکن عام طور لیکن شادی بیاہ کے موقع کتنے ہی ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جہاں وہ عام زندگی میں نہ کرنے والا گناہ شادی کے موقع پہ کیا جاتا ہے، رسم کہ خاندان کے سارے مردوں سے ہاتھ ملانا پڑتا. اسی دیکھیے یہاں پہ مختلف کلچر کے لوگ آئیں، ایک جگہ کی چیز دوسری جگہوں والوں کے لیے عجیب بنے گی، دوسری جگہ کی چیز تیسری جگہ کے لیے عجیب بنے گی. میں تو چونکہ سارے کی ساری جگہوں سے گزرا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی میں نے پیا، اس لیے ساری چیزیں میرے علم میں ہیں اور میں ان کو اتنے یقین سے بتا رہا ہوں. عام طور ہمارے یہاں ایک مڈل کلاس گھرانے میں لڑکیاں نامحرم مردوں کے سامنے ڈانس نہیں کرتی. جو الٹرا موڈ ہے ان کی بات چھوڑی، وہ تو آئیں گے نہیں ہماری جیسی مدرسوں میں، لیکن کہیں کہیں اب سلسلہ شروع ہوا. شاید میں نے پچھلے سال اپنے دوست کا واقعہ پڑھا تھا بچوں کے، مجھے اس واقعے میں شرمندگی ہوئی تھی اس لیے میں نے کئی دفعہ اس کو پڑھا، آج تو ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ، لیکن یہ بھی بہت کم. اگر اسی طرح سے ہم غافل رہے تو یہ بھی بہت بڑھ جائے گا. یعنی آج آپ کو ہنسی آئے گی تو ہو سکتا ہے 10 سال بعد یہ روزانہ کا ایک واقعہ ہو کہ لوگ حیرت سے کہیں کہ مولانا نے کون سی عجیب بات پڑھ دی. ایک صاحب خصوصی ریکویسٹ لے کے میرے پاس آئے کہ مولانا وہ آپ جیسوں کی کچھ مجلسیں سنی تو بڑا مجھے احساس ہو رہا کہ کم از کم اولاد کو قرآن پڑھانا تو سکھانا چاہیے، اتنا تو والدین کی ذمہ داری ہے. یہ چیزیں آئیں گی، ابھی تو ہم اس مرحلے میں ہیں کہ بچہ پیدا نہیں ہوا یا پریگنینسی ہے یا پریگنینسی کا اسٹارٹ ہے، ڈلیوری کے بعد کے لیے بھی 2-3 مجلسیں رکھیے گا. اچھا خیر، خلاصہ یہ کہ یہ آئیں گی چیزیں تو دوسری جگہ تو آ چکی. تو مولانا یہ اب احساس ہو رہا، اور پھر یہ کہ جو آپ نے ایک مجلس میں پڑھ دیا تھا کہ باپ مر گیا تو بیٹا چاہتا بھی ہے اس کا دل کے باپ کے لیے سال ثواب کرو، ایک سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا مجبور، اور مجبوری باپ کی وجہ سے. تو اب مجھے قرآن پڑھانا ہے اور کوشش کریں کہ کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا ملے. ہمارے یہاں یہ آج کل تو یہ خانہ ہی خالی ہو گیا قرآن پڑھانے میں، آج سے پہلے تھا یہ رواج 20 سال پہلے، لیکن لاپرواہی کے ساتھ. عموماً محلے میں کچھ بڑی بوڑھیاں ہوتی تھی, خالہ یا نانی یا دادی کہلاتی تھی, غلط سلط, ان کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ ہر گھر کے اندر آتی تھی, 5 روپے 10 روپے 20 روپے دے کے ان سے قرآن پڑھایا جاتا. ایک طرح سے لگتا تھا کہ بڑا تالی جا رہی ہے, بس کہنے کو ہو جائے کہ ہم نے قرآن پڑھایا. اب یہ بات ایک بہتر ہوئی کہ یا تو قرآن پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا, یا ہوا ہے تو لوگ صحیح قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ کوئی ایسا بتائیے, اور پھر یہ کہ ساتھ میں اگر ٹیچر آئے تو کچھ مسئلے مسائل سکھا دے. میرے اپنے ایک دوست ہے, یعنی اسی لائن کے, اور ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے. ان سے میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی میں بہت مصروف, وقت نہیں. میں نے کہا یہ نئے نئے ایک مومن ہوئے ہیں, بڑا جوش ہے, آپ ان کی خاطر وقت نکالیے. تو کچھ اور ٹیوشنس انہوں نے بند کی اور یہاں آنے لگے. سال ڈیڑھ سال بعد پھر کہیں ملاقات ہوئی, تو میں نے پوچھا کیسا چل رہا ہے سلسلہ, وہ جہاں ٹیوشن پڑھا رہے ہیں راضی تو ہیں؟ تو کہا کہ وہ تو ایک سال ہو گیا, وہ ختم ہو گئے. کیسے ختم ہوئی؟ آئے تو بڑے جوش میں تھے. یعنی مجھے شرمندگی ہوئی کہ ان صاحب کی لگی لگائی ٹیوشن میں نے چھوڑوائی اور ان کو یہاں بھیجا. اب ان کی شرافت تھی کہ انہوں نے نہ شکایت کی نہ تذکرہ کیا. اس وقت بھی وہ بے روزگار سے بیٹھے تھے. کیا مجھے نہیں پتا, بس اتنا انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کل سے نہ آئیے. میں نہیں آ رہا. خاص طور پر گیا ان سے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ یا تو اتنا جوش اور یا اس طریقے سے. کہا کہ مولانا آپ کو پتا ہے نا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی اور اب میرے لیے بجٹ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا, اس لیے مجبوراً مجھے کچھ خرچے کم کرنا پڑے. تو میں نے کہا کہ یہ عام مہنگائی کی بات ہے کہ کوئی نیا خرچہ پڑا؟ انہوں نے کہا ایک نیا خرچہ پڑا. خاندان والوں کا اصرار ہوا کہ آج کل شادی بیاہ کی وجہ سے, اور ویسے بھی یہ برتھ ڈے برتھ ڈے, بچیوں کو ڈانس آنا بہت ضروری ہے, ورنہ تو شادی بھی نہ ہو, کسی تقریب میں بھی ہونا جمتے. تو مجھے اپنی بچی کو ڈانس سکھانے کے لیے ایک ٹیچر رکھنا پڑا. اب یہ دو ٹیوشنوں کے خرچے میرے لیے بڑے مشکل ہو رہے تھے. تو قرآن کا کیا ہو, تو کبھی بھی سیکھ لے گا زندگی پڑھی, مگر ڈانس کی تو ایک ہی ہوتی ہے نا. پھر تو مسل بھی اتنے زیادہ نازک نہیں رہتے, اور وہ پختہ ہو جاتے ہیں, تو کمر کو کس طرح موڑا جائے اور ہاتھوں کو کس طرح مروڑا جائے. اس لیے مجبور تھا میں. خاندان والوں کا اصرار تھا, بیوی بچوں کا کہنا تھا, اس لیے ڈانس ٹیچر کو, ڈانس ماسٹر کو رکھنے کے لیے قرآن اور توزیع المسائل پڑھانے والے استاد کو چھٹی دینا پڑی. اور یہ واقعہ سیدانی کے گھر کا, کوئی عام گھر کی بات بھی نہیں ہے. سیدانی یعنی جناب فاطمہ کی ایک بیٹی, ان کے گھر کا یہ واقعہ ہو رہا. لیکن بہت کم شادی بیاہ کے موقع پہ آپ بہت کثرت سے دیکھیں. اب مثلا کچھ علاقوں میں لڈی ناچی جاتی, یہ لڈی ناچ کر پوری شادی کی برکتیں اڑا دی جا رہی ہیں. پوری شادی یعنی وہ جو حدیث کتاب پڑھ کے فرشتوں کو بٹھا بلایا تھا, وہ بیٹھے رہیں گے لڈی دیکھنے کے لیے. وہ کس لیے آئے؟ وہ لڈی دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اس لیے آئے ہیں کہ واقعی یہ شادی برکت والی شادی بنے, رحمت خدا کو اڑانے والی چیز. دعا تو مانگ رہے ہیں اللہم انی اسالک موجبات رحمت, اور شادی کے موقع پر اس کا انتظام بھی کر رہے ہیں, انتظام بھی کر رہے ہیں کہ حدیث قصہ ہو گئی, تاریخ صحیح ہونی چاہیے, کمر درکش نہیں ہونا چاہیے, استخارہ دیکھ لینا چاہیے, صدقہ دے دینا چاہیے, سارے انتظامات بھی ہو گئے. اور اس کے فوراً بعد کہیں مکس گیدرنگ, کہیں عورتوں کی بے پردگی, کہیں نامحرموں سے ہاتھ ملانا, کہیں ایسی فضول فضول رسمیں. یاد رکھیے دو چیزیں اللہ نے بنائی, ایک رحمت بلانے والی چیز ہے, ایک رحمت بھگانے والی چیز. ہر ایک کو پتا ہے کہ جہاں کتا ہو جائے, کتا آ جائے وہاں رحمت نہیں آتی. کتا رحمت بھگانے والی چیز ہے. میوزیکل انسٹرومنٹ, جہاں پہ آلات موسیقی آ جائے وہاں سے رحمت بھاگ جاتی ہے, چلی جاتی ہے. اسی طرح سے بے پردہ عورت, جہاں پہ ایسی بے پردہ عورت ہو کہ جسے نامحرم مرد دیکھ رہے ہیں, یعنی عام زندگی میں تھوڑی سی گنجائش نکل سکتی ہے, کیونکہ بہت سارے مراجع نے اجازت دیے, چہرہ کھولا جا سکتا ہے, بال دوپٹے سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں, مگر شرط یہ کہ میک اپ نہ ہو, شرط یہ کہ زیور نہ ہو. تو شادی کے موقع پہ اس کی بھی گنجائش آئی. جو عام حالت, جو عورت پردہ نہ کرتی ہو پراپر, پھر بھی کچھ گنجائش ہے کہ اس کے پاکستانی ہندوستانی لباس کو ہم پردے والا بنا لیں. شادی کے موقع پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ تین چار چیزیں وہ جو رحمت کو بھگانے والی. دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ موجبات رحمت, ایک رحمت کے اسباب ہمارے گھر میں آ جائے. طریقے وہ اختیار کر رہے ہیں شادی سے پہلے کہ رحمت گھر میں آ جائے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے پیرل وہ طریقے بھی ہم اختیار کر رہے ہیں کہ رحمت بھاگ جائے, رحمت چلی جائے. اب دیکھیے ماحول ایسا بنا, ماحول ایسا بنا. مجھے نہیں معلوم کہ اب یہاں کا کیا ماحول ہے, اس لیے کہ غالباً یہاں اتنی شادیاں ہوئی نہیں, لیکن یورپ کی شادیاں دیکھیں, امریکہ کی شادیاں دیکھیں. دو حدیثیں, شادی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن شادی کے خطبے میں یہ دو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. شاید کچھ تعلق اس بات سے بھی اس کا نکلا. جب ماموں نے اب یہ ہسٹری ہے بہت انٹرسٹنگ، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ اس کو میں پورا کروں. جب مامون نوے امام سے اپنی بیٹی کی شادی کی ام الفضل، تو اس شادی کا سارا مقصد صرف ایک ہی تھا. جو نقطہ مامون سمجھ رہا تھا وہ آج کا مومن نہیں سمجھ پا رہا. میں نے بار بار امام خمینی کا جملہ دہرایا کہ ہمارا دشمن گمراہ ہے لیکن ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ سمجھدار. ٹھیک ہے اسے نکرا کہتے ہیں، مکاری، شیطانہ، چالاکی، چال بازی، لیکن بہرحال ہم سے زیادہ چیزیں جانتا. مامون سمجھ رہا شادی اس لیے کر رہا کہ آپ یہ بیٹا ان کے گھر پیدا ہو، تو چونکہ بیٹی تو میری ہوگی، ماں اس کی جو ہے وہ میری بیٹی ہے، محل کی پلی، پھر وہ معصوم نہیں ہو سکتا. اور وہ یہی چاہتا ہے کہ نسل امامت میں عصمت ختم ہو جائے، بارواں نہ آنے پائے. میں نے بہت مختصر بات کی اپنی بیٹی سے شادی، لیکن خالی اسی بات کو اس نے کافی نہ سمجھا. لیکن ذہن میں جملہ رکھے گا، اسے اولاد کو غیر معصوم بنانا، اسے اولاد کو گناہگار بنانا. بلکہ اسے پہلے جملہ اور کہہ دوں، نوے امام کی عمر اس وقت اتنی کم تھی، فقط آج کے نو سال، کہ پہلے تو وہ نوے امام کو محل میں لا کر ان کو چاہا کہ محل کی عیاشیوں اور رنگینیوں میں ان کو ملا لے، مگر جب دیکھا کہ ناممکن ہے تو واقعا نو سال میں بھی معصوم لگ رہے ہیں، تو کہا چلو نقطے میں پہنچ گئے کہ یہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ایسے انتظامات کر دو کہ وہ معصوم نہ ہونے پائے. وہ اپنی جگہ سوچ رہا ہے وہ مکر ہوا مکر اللہ ہو اللہ ہو خیر الماکرین، لیکن شادی بھی شادی ایسی بیٹی سے جو سارے عیب شرعی رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد مزید اس چیز کو پکا کرنے کے لیے شادی کے موقع پہ جو اس نے جشن کیا تھا وہ آپ دیکھ لیں. معصومین کے گھرانوں میں کچھ شادیاں ہوئی ہیں، خصوصاً شہزادی فاطمہ کی شادی کی تو پوری ڈیٹیل تاریخ میں موجود ہے، وہ پڑھی. اور ایک یہ شادی نوے امام کی ہوئی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے. اور جا کے صرف یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے گھروں اور اطراف کے ماحول میں کون سی شادی ہوتی. خاص طور پر کنیزوں کا ایک گروپ لایا گیا جسے میوزیکل انسٹرومنٹ دیے گئے، اور اس کا کام یہ تھا کہ جتنے مہمان آ رہے ہیں سب کا استقبال اس کے ذریعے سے کرے. حتیٰ یہ کہ جس وقت نوے امام بحیثیت دولہا تشریف لائے تو ان کنیزوں سے کہا گیا کہ باقی سب کو چھوڑ کے پورے راستے میں یہی میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجانا شروع کرو. اور پھر جب امام آ کے مسند پر بیٹھ گئے اور کنیزیں دوبارہ بھیجی گئی دروازوں پہ آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے، تو نام بھی ہے مخریق، اس زمانے کا ایک بہت ہی مشہور سنگر تھا، اسے بلایا گیا اور کہا کہ یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، نکاح ہونے والا ہے، تم ایک مرتبہ گانے چھیڑ دو. اسلام میں دو الگ الگ یہ گناہ ہیں، ایک نہیں ہے. گانا الگ حرام ہے جو صرف گلے کی آواز کا نام ہے، کوئی انسٹرومنٹ نہ ہو، اور میوزیکل انسٹرومنٹ الگ، وہ کنیزوں سے بجوایا گیا شروع. اور اب نکاح شروع ہونے والا ہے، مخریق سے کہا کہ تم اپنا گانا شروع کرو. لیکن جیسے ہی اس نے گانا شروع کیا، امام نے نگاہ غضب سے اسے دیکھا، کہا اتق اللہ عدو اللہ، آئے اللہ کے دشمن اللہ سے ڈر. اس کے ہاتھوں پہ وہ فالج گرا یا پیرالائز ہوا کہ مرتے دم تک دوبارہ گانے بجانے کے قریب نہ جا سکا. لیکن میں اس وقت امام کا معجزہ نہیں پڑھ رہا، میں یہ بتا رہا کہ مامون اولاد معصوم نہ رہے، میرے نقش قدم پہ چلے، میرے رنگ میں رہے، اس کے لیے جو اس نے ٹرک اختیار کی آج آ کے صاحبان ایمان کے گھروں میں دیں. اس وقت پھر نوے امام اپنی شادی کا خطبہ پڑھ، الحمدللہ اقرارم بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت. یہ نوے امام کا وہ خطبہ جو اپنے نکاح میں نوے امام نے خود پڑھا، وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ ولا الاصفیاء من اطرت اما بعد، فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. خطبہ پڑھنے کے بعد امام کا فقرہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ ایک احسان ہم پر کیا، علی الانعام سارے بندوں پر، کہ ایک حلال چیز دے دی تاکہ اس کے بعد کوئی حرام کے راستے پہ نہ جائے. یہ نکاح حلال انسٹیٹیوشن بنا دیا تاکہ آدمی زنا کی جانب نہ جائے جو حرام، مگر ایسا لگ رہا کہ ہڈن اندر دا لائن اس میں یہ میسج بھی چھپا ہوا کہ شادی اس لیے رکھی گئی تاکہ تو حلال راستے پہ چلو، حرام راستے پہ نہ چلو. اور ہمارے یہاں شادی کو ایک مکسچر بنا دیا گیا، ایک آمیزہ بنا دیا گیا دنیا بھر کے سارے حرام چیزوں کا. یہاں تک شادیوں میں شرکت سے پہلے سوچنا پڑتا کہ اس شادی میں اگر ہم جائیں گے تو ایک ثواب ملے گا، ایک مومن کی خوشی میں شریک ہو، اور سینکڑوں گناہ لے کے واپس آئیں گے تو ایک ثواب کی خاطر 10 گناہ کرنا کوئی عقل مندی کا کام ہے کہ نہیں. اور پھر اسی خطبہ نکاح مولا کی ایک حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے، من تزوجا فقط احرز نصف دینه یا ثلث دین، جس نے شادی کی اس نے آدھے دین کو بچا لیا، فلیتق اللہ فی النصف الاخر، بس اسے چاہیے اب اللہ سے ڈرے باقی آدھے کے بارے میں، آدھا دین بچ گیا شادی سے باقی آدھے کے بارے میں ڈرو، شاید اس میں بھی ہڈن اندر دا لائن یہ پیغام کہ باقی آدھے کے بارے میں ڈرو، ایسا نہ ہو کہ جس شادی نے آدھے دین کو بچایا اسی شادی کی سیرومنی باقی آدھے دین کو ختم کرنے کا سبب بنے، جو ہمارے سامنے جس انداز سے ہمارے یہاں کی شادیاں ہوتی ہیں، صاحبان ایمان پر تو تقریباً واجب ہے اس کا بائیکاٹ۔ یہاں پہ میں ایک آخری جملہ آج کہوں اس لیے کہ اب اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، کہ جتنی باقی حرام چیزیں جو تھی اپنی جگہ وہ تو تھیں، رہی صحیح کثر کچھ ایسے رسم و رواج نے نکال دی کہ جو تقریباً ہر گھر میں پہلے رائج تھے اب ایک وجہ سے ضرورت نہ رہی۔ اس میں سے ایک تقریب ہوتی تھی منہ دکھائی تھی کہ شادی کے بعد اگلے دن خاندان کے سارے بزرگ اور سارے بڑے آ کے اس کا منہ دیکھا کرتے، شادی کے بعد سسرال پہنچ کر سسرال کے سارے مردوں میں فقط ایک اس کے لیے محرم بنا، وہ ہے اس کا خسر، باقی سارے کے سارے جتنے نامحرم تھے وہ نامحرم۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ عام طور پہ عورت نامحرم ہو لوگ اس کو دیکھیں، ایک یہ کہ اسپیشل کوئی تقریب برپا کی جائے کہ آؤ ایک پھیلے حرام ابھی رہ گیا اسپیشل اوکیزن بنا کے اس کا اہتمام کیا جائے، جو منہ دکھائی کے رسم جو سر تا پا حرام حرام اور گناہ۔ شادی میں جو دوسری نامحرم عورتیں ہیں یا دلہن بھی بیٹھی ہے وہ ایک الگ بات، وہ بھی حرام، لیکن یہاں خاص ایک رسم تھی۔ میں نے کہا اب یہ ختم ہو گئی کیونکہ منہ اس کا دیکھا جاتا ہے جسے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو، تو جس زمانے میں حجاب کا رواج تھا تب یہ چلتی تھی، اب تو خیر سبھی دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اور دوسری رسم ہوتی رخصتی کے موقع پر نکاح سے پہلے دولہا اور دلہن کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر زمانے بھر کے لونڈے اور لپاڑوں کی تصویریں کھنچوانا، سب آ کے دائیں بائیں بیٹھ رہے ہیں۔ یعنی دیکھیے عام حالات میں شاید آدمی اسے آسانی سے برداشت بھی نہ کرے کہ اس محلے کے اس بلڈنگ کے اس علاقے کے رہنے والے جتنے لڑکے ہیں سب آ کے میری بیوی کے پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھے اور اسپیشل تصویر کھنچوائی جائے، لیکن شادی کے موقع پہ سب جائز ہوتا جا رہا، جبکہ یہ تو اور خاص اور اہم موقع، اس لیے کہ یہاں سے آغاز ہو رہا اس اولاد کا جس کی تربیت ہماری ان تقاریر کا موضوع بن رہا ہے۔ تو تربیت اولاد کے لیے میں نے کہا نا کہ اگر یہ سارے مراحل ہو چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا کبھی ایسا ہوتا ہے نا ویڈیو والے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مولانا ذرا ایک بار پھر اسے ریپیٹ کریں تاکہ ہم صحیح شاٹ لے سکے، تصویر صحیح نہیں آئی۔ آج بھی اخبار میں آیا تھا کہ پاکستان کے سربراہ مملکت ہندوستان میں گئے گاندھی کی سمادھی پہ پھول ڈالے تو فوٹوگرافرز نے کہا کہ تصویر کھینچنا ہے اسے دوبارہ آپ یہ کام کریں، تو چلیں ٹھیک ہے وہاں تک تو چل جاتا، لیکن بہرحال جن کی شادیاں ایسی ہو چکی ہیں یہ تو مقصد نہیں ہے نا کہ اب آپ ایک دوسری شادی کریں ان ساری رسومات کے ساتھ جس میں اسلام کا خیال رکھیں، کیونکہ اٹس نیور ٹو لیٹ، کتنا ہی آپ آگے بڑھ چکے ہوں پھر بھی اولاد سنبھل سکتی، لیکن جو ابھی اس مرحلے سے گزرنے والے خالی ان کی بات نہیں ہے جو ایسی شادیوں میں شریک ہونے والے، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اے صاحبان ایمان جب کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کا ساتھ دو، لیکن خبردار کسی گناہ کے کام میں کسی کا ساتھ نہ دے۔ پاکستان اور ہندوستان کی 99% شادیوں میں شرکت کرنا حرام ہو گیا، ہمارے لیے وہاں قدم رکھنا حرام ہے، تو جو بچہ اس شادی کے نتیجے میں آنے والا، کتنا بڑا ظلم جو اس کے اوپر اس کے والدین کر رہے ہیں۔ اب یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ مسئلے کا اصلی سلوشن تو نہیں ہے لیکن ایک ٹیمپریری سلوشن، چنانچہ ہمارے یہاں بھی کہیں کہیں یہ رواج ہے اور ایران میں کافی حد تک نظر آتا، اور یہ انقلاب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، انقلاب کے بعد بھی جو ایرانی باہر گئے، وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے حالات ہوں خاندان کے کہ آدمی یہ دیکھ لے کہ میں کسی طرح بھی اپنی شادی کو یا اپنے گھرانے کی شادی کو حرام سے نہیں بچا سکتا ہوں، نہیں مانیں گی عورتیں نہ صرف یہ کہ بے پردہ آئیں گی بلکہ مکس گیدرنگ میں بیٹھیں گی، نہیں مانیں گے خاندان کے بزرگ یہ گانا بجانا ہو کے رہے گا، نہیں مانیں گے خاندان کے بڑے بوڑھے یہ ساری منہ دکھائی اور عارسی مصحف یہ ساری رسمیں ہو کے رہیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا کہ کم از کم جب صیغہ نکاح پڑھا جا رہا ہو، جس وقت شوہر اور بیوی کو ایک رشتے میں باندھا جا رہا ہو، کم از کم اس تقریب کو حرام سے بچا دے، یعنی یہ تقریب الگ ہوتی ہے،
مقدس و متقی لوگوں کے درمیان جو علماء آئے انہوں نے صیغہ پڑھا, وہاں پہ کوئی طوفان بدتمیزیب نہیں جیسے پاکستان میں کچھ جگہوں پہ نکاح مسجد میں ہو جاتے, اور باقی الگ سے ایک جشن رکھا گیا, الگ سے ایک فنکشن رکھا گیا کہ آ جاؤ عورتوں اور مردوں جتنا طوفان بدتمیزی مچانا اس میں مچا لو, اس کی وجہ سے شادی کے اس روحانیت پہ اثر نہ پڑے. اگر کہ یہ پرمننٹ سولوشن نہیں, اگر کہ یہ اصلی سولوشن نہیں, گناہ گناہ ہے, حرام حرام, لیکن کم از کم تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ایک تقریب اگر حرام سے بچ گئی تو اس کے بھی اپنے فوائد ہوں گے. ابھی بہت ساری اور باتیں رہ گئیں, اور جلدی سے ڈلیوری کے بعد جب بچہ دنیا میں آ جائے اس کے بعد کی تربیت شروع کرنا, اس لیے آئندہ ہفتے تو میں اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا, آج کی تقریر بھی سوا گھنٹے کی ہو گئی یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اور اسی دعا پر جو چوتھے امام کی دعا آپ نے تقریر کے شروع میں پڑھی کہ وہ ان اعلیٰ تربیت ہیں وہ تعدیب ہیں وہ بر رہے, اے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرما اپنی اولاد کی تربیت میں, اپنی اولاد کو ادب سکھانے میں, اور اپنی اولاد کو نیکی کا پیغام دینے میں. اور پروردگارا تجھے واسطہ علی اور فاطمہ کی شادی کو, ہماری شادیوں کو ان تمام اعمال سے محفوظ فرما جو معصومین کی ناراضگی کا اور تیری ناراضگی کا سبب بنتی. پروردگارا صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما, مغربی دنیا کے اس خطرناک ماحول میں انہیں خود اپنے گھر اور اپنے گھر والوں اور خاص طور پر اولادوں کو صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. خداوند ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, خصوصیت کے ساتھ عالیہ واقعات کے جو مسلسل شہدا, پروردگار اعلی علین میں نے جوار شہدا کربلا سے ملحق فرما, ہر مومن اور مومنہ کو رزق اور اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بیٹھے رہیے. نہیں, ایک اعلان کر دوں کہ جو طریقہ کار ہمارا کراچی میں رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو تقریر ہوتی ہے گھنٹے سوا گھنٹے کی, اس کے بعد دعا پر پروگرام ختم ہو جاتا, پھر جن کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, اگرچہ اجازت تو درمیان تقریر بھی ہے لیکن ایک آداب محفل ہوتے ہیں, وہ آداب محفل بھی ختم, اور جو لوگ بیٹھنا چاہیں تو کچھ دیر سوال و جواب کا ایک سلسلہ چلتا. یہاں شروع سے ہی یہ خواہش تھی لیکن موضوعات کچھ اتنے طویل ہو رہے تھے اور پھر مسلسل کچھ مجلسیں ایسی آ گئیں کہ مصائب کے بعد سوال و جواب کا وقفہ بڑا مشکل بن رہا. آج الحمدللہ اعلان کے مطابق ہی درس ہے, چنانچہ اب کچھ سوالات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں. ویسے بھی ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بہت دور سے آئیں, باقی لوگ غالباً نماز مغرب جماعت سے پڑھنے کے لیے ٹھہریں گے, اس میں بھی ابھی اتنا وقت ہے کہ آدھا گھنٹہ نہ صحیح, 15-20 منٹ صحیح, لیکن میں کچھ سوالات کا جواب اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے سے یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. لیکن پہلے ایک اعلان سن لیجئے, اگلے اتوار کو جو پرانا ہمارا پروگرام تھا اس کے حساب سے بھی ایک درس تھا, لیکن برادر محترم فروخ حسین نقوی, غالباً ان کے قریب رشتہ دار کا, شاید ان کے دادا کا حال ہی میں انتقال ہوا, اس لیے آئندہ اتوار کو جناب فروخ حسین نقوی صاحب کی جانب سے ایصال ثواب کی مجلس ہے, اس میں آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. برادر محترم کے ان بزرگ کو ایصال ثواب پہنچانا, ویسے بیٹھے بیٹھے آپ کو اتنا خود بھی اس کا ثواب ملے گا, اور یہ وہ شادی بیاہ والی تقریب کوئی تھوڑی ہے کہ جس میں میں نے کہا جانے سے پہلے آپ سوچیں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. تو یہ اعلان سنیے, آئندہ اتوار کو مجلس ہے اور برادر فروخ نقوی صاحب کے خانوادے کی جانب سے ایصال ثواب کی مجلس. آئیے اس سے پہلے کہ آپ کے سوال شروع ہوں, کیونکہ زیادہ مجھ کو پریشانی تھی ان مومنین کی جانب سے جن کے سوال آلریڈی میرے پاس ہیں, میں دو چھوٹے چھوٹے مسئلے, تیسرا اتنا لمبا مسئلہ ہے اگر کہ میں اسے مختصر کر دوں گا کہ شاید اس کے بعد آپ کے سوال کا وقت نہ ملے لیکن ایک سلسلہ تو شروع ہو جائے. پہلا سوال یہ ہے, اب یہ موضوع سے بہت زیادہ ہٹ کر ہے لیکن یوں اگر آپ غور کریں تو اس کا ربط بھی ہے موضوع سے. تربیت اولاد کے حوالے سے اسلام ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ یہ ایک طرح سے گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے, تم اپنی اولاد سے نیکی کرو تاکہ پھر جب تم دنیاوی اعتبار سے ان کے محتاج بنو تو تمہارے ساتھ نیکی کرے. اور یہ خود اپنی جگہ ایک پیغام ہے جو نیشنل جیوگرافک میگزین میں میں نے آرٹیکل پڑھا تھا امام کی اسی حدیث پر, وہ میں انشاءاللہ آئندہ اس کا ریفرنس دوں گا. تو اسی کے اندر ایک حکم یہ آتا کہ جس طرح سے والدین پہ اتنی ذمہ داریاں, اولاد پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں والدین کی, اور ان میں ایک ذمہ داری یہ کہ جب والدین کا انتقال ہو جائے تو ان کی قضا نماز اور قضا روزہ بڑے بیٹے کو پڑھنا. اچھا اب آج کل کے مراجع نے اس لفظ کو ذرا سب بدلا. میں نے کیا لفظ کہا تھا؟ والدین کا انتقال. لیکن یہ اختلافی مسئلہ. بعض مراجع کہتے ہیں والدین کی نماز اور روزہ بڑے بیٹے پر, بعض کہتے ہیں نہیں صرف باپ کی نماز اور روزہ ہے, ماں کی نماز اور روزہ نہیں. جن مراجع کی زیادہ تقلید ہمارے مجمع میں کی جاتی, یعنی مرحوم آیت اللہ خوئی, مرحوم امام خمینی, آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی, ان چاروں کے نگاہ میں قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے صرف باپ کی, ماں کی واجب نہیں. لیکن واجب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا چاہے تو ہر رشتہ دار کو اجازت ہے, کسی بھی مرنے والے کی نماز پڑھ سکتا. بلکہ رشتہ دار کیا, ہر مومن کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مرحوم کی قضا نماز اور روزہ ادا کر سکتا. تو ماں کی نماز واجب کسی پہ نہیں ہے, ساری اولادیں پڑھ سکتی. باپ کی قضا نماز اور قضا روزہ بڑے بیٹے پر واجب, وہ بھی بڑے بیٹے پر, باقی بیٹوں پر اور بیٹیوں پر واجب نہیں. لیکن اگر باقی بیٹے اور بیٹیاں کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. یہ تو ہوئی ایک بات. لیکن اب اس میں ٹیکنیکل سوال یہ پیدا ہوتا کہ بڑے بیٹے پر جو باپ کی قضا نماز واجب, تو کچھ نمازیں ایسی ہیں جو باپ نے مجبوری میں چھوڑ دی, ان کی تو قضا بڑے بیٹے کو کرنا ہی کرنا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باپ تقریباً بے نمازی ٹائپ کا ہوتا, پورا بے نمازی نہیں ہوتا, ایک آدھ نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا یا تھوڑی بہت پڑھ لیتا ہے, کچھ نمازیں جان بوجھ کے چھوڑتا ہے, مجبوری کوئی نہیں. کیا یہ والی نمازیں جو باپ نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی, یہ بھی بڑے بیٹے پر؟ باپ پرانے مراجع کا نظریہ تھا کہ جی ہاں, باپ کی قضا نماز ہر بڑے بیٹے کو ہر صورت میں پڑھنا ہے, چاہے بے نمازی باپ ہی کیوں نہ ہو. لیکن فی الحال جن چار مراجع کے میں نے نام لیے ان کے مسئلے کو ملائیے تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ باپ کی ایسی قضا نماز بڑے بیٹے پہ واجب نہیں جو باپ نے بغیر کسی وجہ سے چھوڑ دی. اور خاص طور پر اگر بڑا بیٹا باپ کو زندگی میں بتا بھی چکا کہ بابا یہ نماز آپ پڑھیے ورنہ آپ کے بعد میری مرن آ جائے گی, اب باپ نے کہا میں تو نہیں پڑھتا ہوں یا ایسا ہوں ہاں کر کے ٹال دی, وہ تو ہے ہی نہیں بڑے بیٹے پر. لیکن اگر نہ بھی کہا ہو جی تب بھی جو نمازیں باپ نے جان بوجھ کے چھوڑی وہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں. لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ بڑی تعداد میں شیعہ مراجع کے نزدیک جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز بھی بڑے بیٹے پہ آتی ہے. لیکن فی الحال جو مراجع ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے. اچھا اپنے مسئلے کو بالکل صحیح رکھنے کے لیے ایک وضاحت اپنی طرف سے وہ کر دوں جو عام مجمع کے لیے ضروری نہیں. آیت اللہ خود فرماتے تھے احتیاط واجب یہ کہ جان بوجھ کر جو چھوڑی گئی ہیں نمازیں وہ بھی بڑا بیٹا پڑھے. لیکن آغا سیستانی اور آغا خامنائی نے کہہ دیا کہ جان بوجھ کے جو نمازیں چھوڑی جائیں وہ بڑے بیٹے پہ نہیں, اور آغا خوئی کی احتیاط واجب ہے تو احتیاط واجب میں دوسرے مرجع کے فتوے پہ عمل ہو سکتا. یہ مسئلہ اس طرح جا کے حل ہوا. سوال نمبر دو, اور وہ سوال نمبر دو یہ ہے کہ تربیت کی پہلی ہی تقریر یہاں سے شروع ہوئی کہ اگر کوئی یہاں آ کر تربیت نہیں کر سکتا تو اس کے لیے غیر اسلامی ملک میں جانا ہی حرام. تو اب سوال یہ بنا کہ اگر اسلامی ملک میں رہ کر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد کچھ گناہ کر رہی ہے اور یہاں آ کر بھی کچھ گناہ کر رہے ہیں, البتہ الگ ٹائپ کے گناہ, مثلا وہاں پہ بے پردگی بہت ہے, مکس گیدرنگ بہت ہے, یہاں پہ دوسرے ٹائپ کے گناہ وہ کر رہا, گناہ الگ الگ ٹائپ کے ہیں, تو پھر لیکن گناہ وہاں بھی ہیں گناہ یہاں بھی, تو پھر ہماری کیا ذمہ داری رہے؟ یعنی کیا پھر بھی ہمیں یہاں سے واپس اپنے ملک جانا جبکہ وہاں بھی گناہ یہاں بھی گناہ؟ اس کے لیے بہرحال جو سوال ہے یہ ہے تو ایک فیکٹ, حقیقت یہی کہ آج کا ماحول ایسا بن گیا کہ دنیا کے جس ملک میں جائیے چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلام, گناہ تو کچھ ہوتے ہیں, کچھ یہاں کے گناہ ہیں کچھ وہاں کے گناہ. بلکہ ابھی حال ہی میں کسی نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا بھی تھا اور میں نے کہا کہ یہ واقعات تو بہت سننے میں آتے ہیں. انڈیا کے کسی مومن نے سوال کیا کہ جی وہ میری بہن ہندو سے شادی کر کے رہ رہی اور یہ کہ سید گھرانہ ہے, سیدانی ہے اور میری کھڑی سیدانی, اور ایسے بہت سارے واقعات. تو اب پاکستان کے اندر مسئلہ ہو گیا شہادتیں. پچھلے ہفتے جامعہ امامیہ پہ فائرنگ ہوئی اور ایک طالب علم اور ایک وہاں جو باورچی تھے وہ شہید ہو گئے. تین دن پہلے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ ہوئی اور ایک برادر محترم جاوید شیرازی صاحب کو شہید کر دیا گیا. ایک ہفتے میں یہ دو واقعات. اور حالت یہ ہے کہ جو میں نے ایک زمانے میں مجلس میں پڑھا تھا لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ آخری زمانے کی ایک پہچان یہ کہ سفیانی کہے گا کہ جس آدمی کے سات نام ہیں اس کو قتل کرنا تھا. علی، حسن، حسین، جعفر، حمزہ، فاطمہ، زینب. اور اس کے سپاہی کہیں گے کہ بھائی یہ نام جس کے ہیں وہ تو شیعہ بھی نہیں، پھر بھی قتل کر ڈالو. یہ نام رکھنا بتا رہا ہے کہ ذرا سی محبت تو ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی پچھلے ہفتے ایک غیر شیعہ ڈاکٹر کو شہید کر دیا گیا فقط اس لیے کہ ان کے نام کے آخر میں حسین تھا. تو پہلے تو یہ خبر آئی کہ غلط فہمی میں شہید کیا گیا، بعد میں خبر آئی کہ نہیں، پہلے ان کے کمپاؤنڈر سے جا کے یہ میسج دیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ دینا کہ اپنا نام بدلیں، اور اگر نام نہیں بدلیں گے تو ان کا بھی وہی حشر کیا جائے گا جو حسین کے ماننے والوں کا. یعنی معلوم تھا کہ یہ غیر شیعہ، مگر نام حسین نام کی وجہ سے. یہ پچھلے 10 دن کی بات. تو پاکستان کے حالات دیکھے جہاں نوبت کی آن پہنچی کہ غیر مومن بھی اگر ہے مگر نام اہل بیت کا ہے تو مارا جا رہا. تو جب ہندوستان کی اطلاعات آتی کہ فلاں فیدانی نے ہندو سے شادی کر لی اور فلاں سید نے ہندو لڑکی سے شادی کر لی، تو ایک جگہ جان جا رہی ہے، ایک جگہ ایمان جا رہا، آدمی پریشان ہو کے رہ جاتا کہ پھر کہاں جائیں آدمی. لیکن اس تمام چیزوں کے لیے شریعت نے پہلے سے ایک ہمیں اصول دیا، اور وہ یہ ہے کہ الاہم فلاہم. یہ دیکھا جائے گا کہ جو دو ٹائپ کے گناہ ہو رہے ہیں، مثلا پاکستان میں بچی کو رکھتے ہیں تو بے حجابی ہوتی ہے، اور یہاں بچی کو رکھتے ہیں تو مثلا کہہ رہا شراب پی جاتی ہے. تو دیکھا جائے گا کہ بڑے گناہ کہاں زیادہ، جہاں بڑے گناہ ہیں اس سے چھوٹا، اس کے مقابلے میں چھوٹا گناہ اختیار کیا جا سکتا. لیکن اگر ایک ہی ٹائپ کے گناہ دونوں جگہ چل رہے ہیں تو پھر غیر مسلم ملک میں جا سکتے ہیں اور وہ مسئلہ اپلائی نہیں ہوگا کہ اگر غیر مسلم ملک میں پہلے حرام ہو رہے ہیں تو وہاں سے واپس جاؤ. اگر مسلم ملک میں بھی وہی حرام ہے، غیر مسلم ملک میں بھی وہی حرام ہے تو چل جائے. تیسرا سوال، اور یہ تیسرا سوال اس لیے میں نے اس کو ترجیح دی، یعنی ابھی پچھلے 4 تقاریر کے 3-4 سوال اور ہیں، ان کو سب کو میں نے چھوڑ دیا. تیسرے سوال کو اس لیے ترجیح دی کہ اس کے حوالے سے ذرا آپ حضرات کو میسج جلدی پہنچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اسے میں 2-3 تقریروں میں ریپیٹ کروں. اور وہ یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے حج واجب ہونے کی ایک بات آئی تھی، تو اب اس کے حوالے سے صرف 2 باتیں آج بتانا ہے، کوئی زیادہ پیچیدہ یا ڈرائی مسئلہ نہیں، مختصر سی 2 باتیں. پہلا یہ کہ ایک تو یہ اندازہ ہونا چاہیے ایک آدمی کو کہ اگر آسٹریلیا سے وہ حج پر جائے تو تقریباً خرچہ اس پر کتنا آئے گا، تاکہ اس کے اعتبار سے وہ دیکھے کہ مجھ پر حج واجب ہے کہ واجب نہیں. تقریباً جو اندازے میں نے لگا ہیں، ویسے تو ڈاکٹر مسعود صاحب دنیا بھر سے کانٹیکٹ میں ہیں، $4,000 سے کم تو نہیں ہو سکتا ہے، اور اندازہ ہے کہ $5,000 کے قریب یہ خرچہ جائے گا ایک آدمی کا. یعنی اگر کسی خاندان کے 5 آدمی ہیں تو $25,000 یہ حج کا وہ ایک اندازہ خرچہ ہے، جس میں یہ تو طے شدہ بات ہے کہ 4 سے تو کم ہو گئی. 4 تو میں نے بہت بہت مختصر کر کے بتایا، اور یہاں 2-4 جو دوسرے غیر شیعہ قافلوں کی اطلاعات آئی ہے تو 5,000 سے اوپر ہی، اس لیے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی. مگر حج سے ریلیٹڈ دوسرا جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو جوش پیدا ہوا ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جو صحیح مسئلہ ہے وہ بتانا. وہ یہ کہ جس کی اتنی مالی حیثیت ہو اس کے اوپر تو حج واجب ہے، اگرچہ اس میں 2-3 اور بھی شرائط، جس میں ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا جاب یا بزنس کو نقصان پہنچے گا تو حج واجب نہیں. دیکھیں بعض اوقات اس جملے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، یعنی واہ حج ہم چھوڑ دیں فقط پیسے کی وجہ، لیکن شرائط حج میں یہ بہت اہم شرط ہے، اور شریعت کی طرف سے دی ہوئی شرط کہ اگر آپ حج پہ جاتے ہیں، پیسے ویسے ہیں، سب کچھ انتظامات ہیں، لیکن آپ کا جاب ختم ہو جائے گا اور دوسرا کوئی جاب فوراً نہیں ملے گا، آپ کا بزنس جو ہے نقصان پہنچے گا، تو ٹھیک ہے نماز میں یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہیں میں نے نماز اس لیے قضا کر دی کہ گاہک کھڑا تھا دکان پہ، میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. نماز میں نہیں چلے گا، روزے میں نہیں چلے گا، حج میں چلے گا. حج کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ واپس آنے کے بعد بھی ذریعہ معاش برقرار رہے، ہاں اگر وہ جاب چھوٹ جائے گا دوسرا مل جائے گا، جاب چھوٹ جائے گا لیکن کوئی اور انتظام خرچہ چلنے کا تو وہ تو سب حج واجب رہے گا، لیکن واقعا جہاں مانیٹری پرابلمز آ جائے تو حج کے حوالے سے جو اہم بات بتانا وہ یہ کہ جس پر حج واجب ہے تو اس پر اتنا اہم واجب ہے کہ تمام مراجع نے یہ حدیث لکھی ہے کہ اگر یہ آدمی اسی حالت میں مر گیا تو یہ یہودی کی موت مرے گا یا عیسائی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ممبر سے ذاکر و خطیب جو حدیثیں پڑھتا وہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی اتھینٹک، اس میں مڈل کلاس حدیثیں چل جاتی ہیں۔ مرجع جب کبھی کوئی حدیث لکھتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے تو حدیث پوری پوری اتھینٹک ہونا چاہیے۔ گناہان کبیرہ میں قرار دیا گیا ہے کہ حج واجب ہونے کے بعد پہلے سال نہ کرنا، لیکن اس کے لیے جس پر حج واجب، اگر کسی پر حج واجب نہیں ہوا اور وہ شوق میں، وہ ایک ایکسائٹمنٹ میں، وہ ایک جوش میں حج پہ چلا گیا تو حج تو ہو جائے گا، لیکن بعد میں جب کبھی اللہ اسے صاحب حیثیت کرے گا حج دوبارہ کرنا۔ جملہ دوسرے انداز سے سنیں، نماز کی اہمیت آپ کو پتا ہے، فجر کی نماز کا ثواب، لیکن آپ نماز ٹائم سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کی نماز کا جو ٹائم ہے، لیکن آپ کتنا ہی نماز کا شوق ٹائم سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی نے ٹائم سے پہلے نماز پڑھ لی تو جب ٹائم آئے گا نماز ریپیٹ کرنا۔ روزوں کا جتنا بھی ثواب ہو، لیکن جب رمضان ہوگا تو روزے ہوں گے۔ اگر آپ نے جوش میں، جذبے میں، شوق میں شعبان میں روزے شروع کر دی، وہ سنت روزے کہلائیں گے، رمضان میں روزے پھر رکھنا۔ بے عین ہی یہی مسئلہ حج کا ہے کہ فرض کیجئے کہ حج 4000 آپ کے پاس نہیں، 3500 آپ نے قرضہ لیا، یہ لیا وہ لیا، کسی طرح چار کر دی تو یہ حج آپ کا ہو جائے گا، لیکن جب اللہ آپ کو صاحب حیثیت کرے گا کہ ذاتی پیسہ اتنا ہو جائے گا تو دوبارہ حج پہ جانا پڑے گا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلا مسئلہ جو آ رہا ہے نا اس میں یہ بات اور واضح ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ کہ واجبات میں اسلام نے ہر مومن کو الگ الگ مانا، باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا باپ سے تعلق نہیں، بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے تعلق نہیں۔ اگر بیٹے پہ نماز واجب ہے اور باپ پہ نماز واجب نہیں، یا باپ نہیں پڑھ رہا، تو بیٹے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا جب تک کہ ابا کو نہ پڑھوا دوں۔ پڑھے ابا کے نہ پڑھے، تم پر اپنی نماز واجب۔ اگر باپ پر روزہ واجب نہیں ہے، مثلا وہ بیمار یا وہ مسافر، اور بیٹے پہ واجب ہے، تو وہ اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ پہلے باپ روزہ رکھے پھر میں رکھوں گا۔ اسی طرح سے یہ حج میں بھی چلے گا۔ ایک بڑی غلط فہمی ان لوگوں میں ہوتی ہے جو پاکستان سے باہر نکلے ہوتے ہیں اچھے جاب کی تلاش میں۔ اب جیسے دبئی ہے، یعنی گلف ہے، سعودی عرب ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ، جو لوگ جاتے ہیں، ذرا صاحب حیثیت نے کہا کہ ابا اور اما کی کب سے تمنا تھی کہ وہ حج کرے، ہم اپنا حج بعد میں کریں گے، پہلے ان کو کروائیں گے، یہ حرام، یہ حرام۔ اگر آپ کے پاس حج کے پیسے آ گئے تو آپ کو پہلے خود جانا، خود جائیے اور ساتھ میں ان کو لے جائیے، وہ بہت بڑی بات ہے، نور اللہ نور۔ لیکن یہ کہنا کہ پہلے ان کو حج کروانا پھر ہم کریں گے، اس وقت بھی حرام رہے گا کہ جب آدمی کہتا ہے کہ کیا کروں، مجھے مسئلہ پتا، لیکن خاندان والے برا مانیں گے، رشتہ دار کہیں گے کہ تھو ہو ایسے بیٹے کے اوپر کہ خود حج پہ چلا گیا اور باپ کو حج نہیں کروائے، نہیں ہے کچھ بھی ہو۔ اچھا اس کے کچھ طریقے ہیں شریعت، طریقے کیا ہیں؟ طریقے یہ ہیں، چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بات سے بات نکلتی جائے گی۔ طریقے یہ ہیں کہ اپنے پہ حج واجب نہ ہونے دیں۔ مثلا $4000 میں ایک حج ہوتا ہے، فرض کیجیے آپ کے پاس $2000 بچے، اس سے پہلے کہ چار بنے، دو آپ باپ کو بھجوا دیں آپ کے لیے، پھر دو آئے پھر بھجوا دیں۔ طریقے ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں، جب معلومات نہیں ہے تو ان کو طریقے بھی نہیں پتا، ان کے پاس 4000 آ گئے، انہوں نے کہا یا ہم حج پہ جائیں یا باپ جائیں، تو باپ اور ماں بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، زندگی بھی مختصر ہے، ہماری تو زندگی پڑی ہے، بعد میں کر لیں گے، لوگ برا کہیں گے، رشتے دار برا کہیں گے، سب غلط۔ آپ کے پاس پیسے آ گئے حج کے، آپ کو خود جانا۔ لیکن زیادہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے شوہر بیوی کے حوالے سے، کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ میں حج کروں، لیکن میں بیوی کا بھی دل چاہتا ہوں، اسے ملے جانا چاہتا ہوں، بیت اللہ دیکھوں گا تو اپنے اہل بیت کے ساتھ دیکھوں گا، میری بیوی کو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے تو کہا اس کے بغیر خانہ کعبہ نظر نہیں آئے گا، ہم نے کہا غلط کہا، وہ ہوگی تو خانہ کعبہ نظر نہ آئے گا، آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو دیکھیں گے؟ اچھا خیر، خیر یہ تو باتیں چلتی رہتی ہیں مسئلے مسائل میں. تو اب یہ کہیں تو ایسے مذاق کی بات تھی لیکن بہت سنجیدہ مسئلہ ہوتا. حتیٰ یہ کہ بعض جگہ خاندانوں میں ٹینشن آ جاتا, بیویاں اس کو پسند نہیں کرتی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ حج واجب میں تو آپ کو خود حج کرنا, آپ ڈیلے نہیں کر سکتے کہ میرے پاس دو آدمیوں کے پیسے آئے تو اب دو سال کے بعد آئیں گے تو میں دونوں پر نہیں, خود آپ پر حج واجب. یہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ اپنا حج تو کریں پیسوں سے, بیوی کو پھر قرضہ ورضہ لے کے حج کروا دیں وہ دوسری بات. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں اپنے ہی پیسوں سے جانا چاہتا ہوں, دونوں ساتھ جائیں گے اور اتنے پیسے نہیں ہو رہے. تو یہ تین چار مسئلے میں نے اس لیے واضح کی کہ ذرا سا ایک حج کا بجٹ آپ کے ذہن میں ہو تاکہ اس کے اعتبار سے آپ فیصلہ کریں کہ حج پہ جانا ہے کہ نہیں جانا. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر اتنی حیثیت نہیں ہے لیکن حج کے شوق میں آپ ذرا زحمت اٹھا کر کچھ پیسے ادھار لے کے کچھ اور طریقوں سے پورے کر لیں تو حج آپ پہ واجب نہیں ہوا, یعنی حج تو ہو جائے گا اور ایسے حج کا بڑا ثواب بھی ملے گا. لیکن آئندہ جب کبھی آپ کے پاس خود حیثیت ہوگی تو حج پہ جانا. اور تیسرا یہ کہ حج کے برابر پیسے جمع ہو گئے پھر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے کسی اور رشتہ دار کو چاہے باپ اور ماں ہی کیوں نہ حج پہ بھیجوا. یہ تین مسئلے حج سے متعلقہ ذرا جلدی بتانا ضروری تھا. اور یہیں پر اب میں ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک اعلان کر لوں, اب پھر دیکھیں گے کہ سوال ڈاکٹر صاحب کا تھا وہ کیا ہے, اور اگر جواب مختصر ہوگا تو آج ہی دے دوں گا ورنہ اب وہ اعلان کیا. اعلان یہ ہے کہ یہ جو مسائل کا ایک مسئلہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا صرف تین مسئلے آئے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کسی میں گزر گئے, جبکہ میں نے بہت ہی زیادہ میں نے اس کو مختصر کیا. خصوصاً حج واجب ہے کہ نہیں, ایک بہت اہم مسئلہ, اسی سے یہ طے ہوگا کہ آئندہ حج پہ جانا ہے کہ نہیں جانا, لیکن وقت نہیں ہے اتنا. تو آپ کو پچھلے سال کا شاید یاد ہو کہ خاص ان لوگوں کو جنہیں مسئلے مسائل سیکھنے کا شوق اور ترتیب کے ساتھ بات سمجھنے بھی اسی وقت آتی, ان کے لیے ہر جمعے کو یعنی فرائیڈے کو ایک کلاس رکھی گئی, ایڈلٹ فقہ کلاس, جس کا نماز مغرب کا وقت اب خاصا قریب آ گیا ہے, تھوڑا آپ کو فریش بھی ہونے دینا ہے. آج کی یہ مجلس کے درس اختتام کو پہنچا, آئیے ہم لوگ زیارت کے فریضے سے. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک وعلی جن